السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد. فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العلی العظیم. باعث سعادت ہے ہمارے لیے کہ آج اس محفل روحانی و نورانی میں شرکت و حضور کی سعادت نصیب ہوئی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس پیش آمدہ فرصت میں پروردگار توفیق مزید عنایت فرمائے تاکہ اس سے بخوبی استفادہ کر سکیں انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ ان سب عزیزوں کو جو بانی و باعث بنے ہیں اس پربرکت مجلس و محفل کا اہتمام کیا ہے، خداوند ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحت و سلامتی اور ان کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے، اور ساتھ ہی ایک شکریہ بھی ادا کرتے ہیں دفتر مقام معظم رہبری کا پاکستان میں کہ جنہوں نے بہت ہی بر وقت و مفید اقدام کے ساتھ یہ سلسلہ نورانی شروع کیا ہے اور بانی بنے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ پروردگار اس دفتر کے ذریعے و سایہ ولایت میں پاکستان میں انشاءاللہ اس ملت کے اندر و اس سرزمین کے اندر تشیع کی عزت و عظمت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ. بات اس موضوع پر جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے مفصل ہے، اور شاید کچھ حصہ اس کا یہاں بیان ہو جائے، کچھ حصہ آپ کو کسی اور صورت میں مل جائے، میسر آ جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم انقلاب کا ذکر فرمایا ہے، جسے انقلاب نبوی کہیں گے ہم. متعدد آیات میں خداوند تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ امیین کے اندر خدا نے رسول مبعوث فرمائے، اور مبعوث رسول نے ان کو ضلالت مبین سے باہر نکالا، ہدایت دی. جو لوگ ہلاکت میں غرق تھے اور ظلمتوں کے اندر تھے، گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، انہیں اپنے رسول کے ذریعے سے نجات عطا کی ہے. امیت سے امت تک رسول اللہ نے ان کو پہنچایا. پہلے امیت کا شکار تھے اور انہیں امیت سے نکال کر امت بنایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تم بہترین امت ہو جبکہ پہلے بدترین امی تھے تم. اور فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پہلے تم آشکارا و کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے اور اب تم حق و ہدایت و صراط الہی پر ہو. یہی عظیم انقلاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست نورانی و مبارک سے انجام پایا ہے. یہ انقلاب نبوی ہے، انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و انقلاب الہی ہے کہ وہ لوگ جو ہر پہلو سے ضلالت کا شکار تھے، گمراہی کا شکار تھے، اپنی معمول کی زندگی میں، اپنی دینی مذہبی زندگی میں، اپنی اقتصادی معیشتی زندگی میں، اپنی تجارتی کاروباری زندگی میں، اپنی سیاسی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں گمراہی کا شکار تھے، انہیں ہدایت تک پہنچایا اور انہیں اعلیٰ ترین مقام تک پہنچایا. اور قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اس انقلاب نبوی کو ایک انقلاب دیگر کا خطرہ ہے. ایک انقلاب دیگر اس انقلاب کی راہ میں رہزن بن کر بیٹھا ہوا ہے, اور اس انقلاب کا نام قرآن نے انقلاب عقبی رکھا ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ 144 اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ, کہ یہ ہستی و شخصیت جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ, یہ رسول ہیں, یہ خدا کا پیغام پہنچانے والے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور اپنا عہد نبوت و رسالت گزار کے چلے گئے ہیں قوموں کو ہدایت کر کے, اس قانون کے مطابق کہ جس کو اس دنیا میں آنا ہے وہ رسول ہو, امام ہو, معصوم ہو یا معمولی انسان, اس کو اس دنیا سے جانا بھی ہے. اس قانون الہی کے مطابق کہ قد خلت من قبلہ الرسل, فرمایا کہ اف ان مات او قتل, یہ رسول بھی یا وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں, اس وقت تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ انقلب تم علی اعقابکم, آیا تم واپس اسی حالت پر پلٹ جاؤ گے جس حالت سے رسول اللہ نے تمہیں نکالا تھا, خارج کیا تھا؟ انقلب تم علی اعقابکم, اور اسی ترکیب کو اگر غور کریں تو قرآن دوسرے لفظوں میں امت سے یہ پوچھ رہا ہے کہ رسول اللہ نے تمہیں امیت سے نکال کے امت بنایا اور اب رسول اپنا کام نبھا کر جا رہے ہیں, تمہیں راستہ دکھا گئے ہیں, راہبر دکھا گئے ہیں, منزل دکھا گئے ہیں, مقصد دکھا گئے ہیں, منشور و ہدایت سب کچھ عطا کر کے جا رہے ہیں, اب تم بتاؤ کہ بعد از رسول تم نے کیا کرنا ہے؟ انقلاب نبوی و راہ نبوی کو جاری رکھنا ہے یا انقلاب عقبی کرنا ہے؟ انقلب تم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عاقبی فلن یضر اللہ شیئا, اور جس نے بھی انقلاب عقبی کیا تو وہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ دین کا نقصان نہیں ہوگا, وہ خود تباہ ہوگا, ہلاک ہوگا, یا خود کو ہلاک کرے گا اور اپنی قوم کو بھی ہلاک کرے گا. رسول اللہ نے جو انقلاب انجام دیا, امیت سے لوگوں کو نکالا امت کی طرف, یہ اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں امیت کا معنی سمجھ میں ہے کہ امی کس کو کہتے ہیں. امی اس انسان کو کہتے ہیں جو مادرزادی حالت میں ہو, اور قرآن ذکر کر رہا ہے کہ مادرزادی حالت امیت ام سے ہے. امی یعنی جو جیسا پیدا ہوا تھا ویسا ہی ابھی ہے, انٹچ. اور ماں سے جب پیدا ہوا تھا, قرآن فرما رہا ہے کہ ماں سے پیدائشی حالت کا نام ہے هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, یہ تمہاری مادرزادی حالت تھی اور ابھی تک تم اسی حالت میں ہو, لا تعلمون شیئا, جانتے کچھ بھی نہیں ہو. اس نہ جاننے سے جہالت کے اندر تم نے بہت کچھ خرافات, بہت کچھ تم نے ضلالت اختیار کر رکھی ہے لا علمی کے عالم میں. اب رسول کا کام ہے تمہیں اس امیت سے نکال کر امت تک پہنچانا, امت بنانا, تمہاری امت گاؤں بنانا, شہر بنانا, سوسائٹی اور کالونی بنانے کو یا پارٹی بنانے کو امت نہیں کہتے, امت سازی اور تنظیم سازی میں فرق ہے. امت بنائی, امت کا مطلب یہ کہ تمہیں مقصد بھی بتایا, اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی بتایا, اس راستے کو طے کرنے کے لیے مکتب و مذہب بھی, مسلک بھی بتایا تمہیں. امت سازی, مقصد, راستہ اور اس راستے کو طے کرنے کے طریقہ کار سے حاصل ہوتی ہے, اور یہ کام کیا, ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکال کر امت تک پہنچایا, ہدایت تک پہنچایا, نجات تک پہنچایا. اور نجات یافتہ لوگوں سے اب قرآن پوچھ رہا ہے کہ بعد از رسول کیا کرنا ہے تم نے, آیا راہ نبوی جاری رکھنا ہے یا انقلاب عقبی کرنا ہے تم نے؟ راہ نبوی جاری رکھنے کے لیے ایک اہتمام ہے اور انقلاب عقبی کے لیے ایک اور اہتمام ہے. راہ نبوی جاری رکھنے کے لیے, انقلاب نبوی کو آگے بڑھانے کے لیے آئمہ ہدا ہیں اور انقلاب عقبی کرنے کے لیے آئمہ ضلالت ہیں. آئمہ ہدا کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں، اور آئمہ ضلالت کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے کر آئیں، واپس اسی حالت میں لے جائیں جیسا حالت میں پہلے تھے، اسی جہالت و گمراہی کے عالم میں دوبارہ قوم کو دھکیل دیں. یہ آئمہ ضلالت ہیں. آئمہ ہدا رسول اللہ نے متعارف کروائے، مقرر فرمائے، لیکن جو ہی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، سب سے پہلی چیز جو قوم نے چھوڑی عقب نشینی کی و انقلاب عقبی کیا، وہ امام ہدایت سے منہ موڑ لیا. امام ہدایت کو چھوڑ دیا، راہبر کو چھوڑ دیا، اور خوش یہ تھے کہ ہمارے پاس کتاب و سنت ہے. کتاب و سنت کی خوشی میں امام چھوڑ دیا، راہبر ہدایت چھوڑ دیا. آج بھی بہت سارے لوگوں نے کتاب و سنت، فقہ و شریعت کو گلے لگایا ہوا ہے، راہبر کو چھوڑا ہوا ہے. یہ پہلی عقب نشینی تھی جو راہ رسول اللہ کے بارے میں پیش آئی. وہ راہبر جو رسول اللہ نے متعارف کروایا تھا کہ یہ ہے میرا جانشین و وصی، اور میری راہ پر یہی تمہیں قائم رکھ سکتا ہے، کتاب و سنت کا نظام یہی قائم کر سکتا ہے، غدیر میں اعلان فرمایا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آ کر بڑی سادگی سے اور آسانی سے، کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ابھی رسول اللہ دفن بھی نہیں ہوئے تھے، انقلاب عقبی شروع ہو گیا، راہ نبوی سے لوگوں کو رخ موڑ کر انقلاب عقبی میں ڈال دیا گیا کہ واپس چلو زمانہ ہدایت کی طرف، کہ اللہ نے جس کو تمہارے لیے چنا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، کتاب و سنت ہے، بس ہم امامت کے بغیر آگے بڑھیں گے. دوسری طرف سے راہ نبوی کو جاری رکھنے کے لیے بھی انتظام و اہتمام امامت کا ہے. جب امامت کا اعلان ہوا، رہبری کا امت کا، اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، کہ اس راہ کو جاری رکھنے کے لیے ولایت و امامت کی ضرورت ہے. اگر امام نہ ہوا، کتاب و سنت پر قائم رہنا بھی مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے. قانون خدا پر قائم نہیں رہ سکتے، امام قائم رکھتا ہے ان کو. آئمہ ضلالت یہ کے بعد دیگرے آتے گئے، اور آج تک انقلاب عقبی جاری ہے. اس وقت اپنے زمانے میں چونکہ قرآن ہم سے بھی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آج کی نسل سے بھی یہ آیا ہے، سورہ آل عمران 144 یہ پوچھ رہی ہے کہ افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ رسول وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں، تم واپس پلٹ جاؤ گے یا رسول اللہ کی راہ کو جاری رکھو گے؟ رسول اللہ کی راہ کو جاری رکھنے کے لیے بھی ایک سلسلہ امامت ہے، اور انقلاب عقبی رسول اللہ کی راہ کو ہٹانے کے لیے بھی ایک سلسلہ امامت ہے. ایک امامت راہ رسول پر لوگوں کو قائم رکھتی ہے، ایک امامت راہ رسول سے لوگوں کو ہٹاتی ہے. جو راہ رسول پر امامت قائم رکھے، امامت ہدایت ہے، اور جو راہ رسول سے ہٹائے، امامت ضلالت ہے، گمراہی کے آئمہ ہیں، آئمہ ضلال. لیکن آج ہم دیکھیں، آج کے زمانے کو دیکھیں، تو آئمہ ضلال کامیاب نظر آتے ہیں. آئمہ ہدا سے انہوں نے لے لی امتیں، بلکہ جب معصوم امام تھے اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آئمہ ضلال کے پیچھے جاتے تھے. آئمہ ہدا موجود تھے، علی علیہ السلام موجود ہیں، اولاد علی موجود ہیں، آئمہ اثنا عشر موجود ہیں، لیکن امت آئمہ ضلال کے پیچھے جا رہی ہے. آئمہ ضلال نے امت کو بہکا لیا، ورگلا لیا، اپنے پیچھے لگا لیا. اور پھر آج کا زمانہ خصوصیت کے ساتھ بہت اہم زمانہ ہے، کہ جس میں انقلاب نبوی صدیوں تک انقلاب عقبی جاری رہا، اور اس گزشتہ صدی میں اور موجودہ زمانے میں انقلاب نبوی زندہ ہوا. امام امت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں سے انقلاب نبوی احیاء ہوا، اور امت جو انقلاب عقبی کی طرف جا رہی تھی، رسول اللہ کی راہ کو چھوڑ کر پیچھے ہی جا رہی ہے ضلالت و گمراہی کی طرف، ایک راہبر ایک فقیہ آئے اور انہوں نے راہ نبوی کو زندہ کیا. اور یہ نبرد ہے, یہ کشمکش ہے, آئمہ زلالت اور آئمہ ہدایت کے درمیان ایک جنگ ہے, جس کو علامہ اقبال نے بھی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ نہ ستیزگاہ جہان ہی نہ حریف پنجہ فگن نئے, نہ یہ جنگ کا میدان نیا ہے اور نہ مقابلے کی فوجیں نئی ہیں, وہی فطرت اسد اللہ ہی, وہی اسد اللہ کی فطرت علوی فطرت موجود ہے اور وہی مرحبی وہی انتری. نہ ستیزگاہ جہان ای نہ حریف پنجہ فگن نئے, وہی فطرت اسد اللہ وہی مرحبی وہی انتری. وہ جنگ ابھی تک جاری ہے, وہی ستیزگا یعنی جہاں جنگ ہوتی ہے, میدان جنگ کو کہتے ہیں ستیزگا, ستیز جنگ ہے, وہی ستیزگا ہے, صرف وارث بدل رہے ہیں. اسد اللہ ایک زمانے میں اسد اللہ و مقابلے میں مرحب و انتر تھے, پھر اسد اللہ کے وارث آ گئے اور مقابلے میں مرحب و انتر کے وارث آ گئے, اور یہ سلسلہ جاری ہے اور آج بھی جاری ہے. آج بھی ایک فوج ایک لشکر وارث اسد اللہ ہے اور ایک لشکر وارث مرحب و انتر ہے. اور اس آج کی ستیزگاہ و جنگاہ میں حریف پنجہ فگن کون کون ہیں, کون ہے آج یہ پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے. یہ دیکھو کہ قوم کس کے پاس ہے, کدھر جا رہی ہے, کس فریق نے مرحب و انتر لے گیا ہے قوم کو, یا وارثان اسد اللہ لے گئے ہیں قوم کو. ہم دیکھتے ہیں کہ وارثان مرحب و انتر کامیاب نظر آتے ہیں, وہ لے گئے ہیں, ان کے پاس حربے ہیں کہ کس طرح امتوں کو آئمہ خدا سے بہر دور کریں. ہم آئمہ خدا سے امتوں کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس باقاعدہ طریقہ کار ہے, روش ہے, ٹیکنالوجی ہے, آئیڈیالوجی ہے, اور بڑی آسانی سے آئمہ خدا سے امتوں کو دور کر دیتے ہیں. جس طرح جنگ صفین میں دیکھا کتنی آسانی سے وارثان ضلالت نے امت کو امام ہدایت سے دور کر دیا, اتنی سادگی سے قرآن اٹھایا, نیزوں پہ چڑھایا اور کہا کہ یہ ہے قرآن ہمارے درمیان حکم کرے گا. 12,000 لشکر امیر المومنین کا کٹ کے الگ ہو کر امیر المومنین کے مخالف ہو گیا, اسی مجلس میں, اسی میدان کے اندر. اتنی آسانی سے امام ضلالت نے حربہ استعمال کر کے امام ہدایت سے لوگوں کو دور کر دیا. قرآن بھی یہ ماجرا ذکر فرماتا ہے. قرآن کا فرمانا ہے کہ حضرت موسیٰ اتنی کوششیں کی اور فرعون جیسے ظالم سے امام ضلالت سے, جو رب ضلالت لوگوں کے لیے بنا ہوا تھا, اب کہتا تھا انا ربکم الاعلی, اس کے اختیار سے لوگوں کو نکالا حضرت موسیٰ نے, لیکن سامری نے بڑی آسانی سے اس قوم کو دوبارہ موسیٰ سے لے لیا اور ہارون سے لے لیا, شعبدہ دکھا کر. فرعون تلوار کی مدد سے لوگوں کو اپنے اختیار میں رکھنا چاہتا تھا, اپنا غلام بنا رکھا تھا. سامری نے تلوار استعمال نہیں کی, شعبدہ استعمال کیا اور نبی کے ہاتھ سے امت چھین لی. ہارون موجود ہیں اور سامری کے گرد رش ہے, بچڑا بنایا اس نے اور ساری عورتیں مرد بچڑے کے گرد جمع ہیں. ہارون ہراساں و پریشان, جب موسیٰ واپس آئے پردہ غیبت سے, 30 روزہ تھی, پھر 40 روزہ ہو گئی, 40 روزہ غیبت سے واپس آئے, دیکھا کہ ساری قوم سامری لے گیا ہے. موسیٰ کو بہت غصہ آیا, پڑھی ہوئی ہے یہ آیت آپ نے کہ موسیٰ جب واپس آئے غضبان آصفا, غصے میں بھی تھے اور افسوس بھی کر رہے تھے, اور آ کر اب جناب ہارون سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, کیا ماجرا ہے, اور ہارون کی داڑھی پکڑی, یہ قرآن کی آیات ہیں, ایک طرف سے داڑھی پکڑی اور ایک طرف سے زلفیں, ناسیہ سے بھی پکڑا, اور ناسیہ یہ پیشانی کے بال ہیں. حضرت موسیٰ نے, بڑے بھائی نے یا کہیں امام نے اپنے جانشین جس کے ذمہ امت کر کے گیا تھا, داڑھی بھی پکڑی, ناسیہ بھی پکڑا اور زہرن گرا بھی دیا زمین پر. موسیٰ بہت جلالی تھے. پھر حضرت ہارون نے التجا کی کہ بھائی دشمن دیکھ رہے ہیں, ابھی چھوڑو, بات بتاتا ہوں ہوا کیا ہے. میری کوئی غلطی نہیں ہے, میری سستی بھی نہیں ہے, یعنی کہ میری سستی کی وجہ سے یہ ہو گیا, بلکہ یہ سامری کی شیطنت و چالاکی اور لوگوں کی بے شعوری کی وجہ سے ہوا ہے. میں نے انہیں روکنا چاہا, انہوں نے تلواریں نکال کے میری قتل کا ارادہ کیا کہ ہم تجھے مار دیں گے اگر تم نے روکا ہمیں. بس آپ دیکھیں کہ سامری شعبدہ باز ہے اور کتنی آسانی سے ایک نبی سے امت کو دور کر کے لے جاتا ہے. جواب دے کون ہے؟ ہارون, کہ پہلے ہارون کو پکڑا, پہلے موسیٰ سامری کی طرف نہیں گئے, بچھڑے کی طرف نہیں گئے, قوم کی طرف بھی نہیں گئے, پہلا سوال کیا ہارون سے جا کر کہ جناب ہارون میں تو آپ کے حوالے کر کے گیا تھا امت, آپ بتاؤ کہ یہ امت سامری کے پاس کیا کر رہی ہے, یہ بچھڑے کے پیچھے کیا کر رہی ہے, یہ لوگ وہاں کیوں جمع ہیں, آپ کے پاس کیوں نہیں ہے, آپ تنہا کیوں ہو؟ ہارون کے پاس دلیل موجود تھی, جان چھوٹ گئی, لیکن وائے اس پر جس کے پاس دلیل نہ ہوگی. خب آج ہم دیکھیں کہ حجت خدا 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہے. کیا پردہ غیبت میں جانے سے پہلے کسی کے حوالے امت کو کر کے گئے ہیں یا نہیں کر کے گئے؟ کر کے گئے ہیں, اور وہ ہیں علماء, العلماء ورثت الانبیاء, فرما کے گئے ہیں اے امت میں آپ کو ان فقہا علماء کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. خب آج ہم دیکھیں کہ امت کہاں کھڑی ہے, آیا ہدایت پر ہے یا ضلالت میں ہے؟ زندگی کے مختلف شعبے دیکھیں, آیا لوگ حلال کھاتے ہیں زیادہ یا حرام کھاتے ہیں, کرپشن اور رشوت زیادہ کھاتے ہیں یا محنت زیادہ کھاتے ہیں اپنی, آیا امامت و ولایت کا نظام اسلامی ملکوں پر قائم ہے یا ضلالت کا نظام قائم ہے, آیا تعلیمی نظام ہدایت کا ہے یا ضلالت کا ہے, سیاسی نظام ہدایت کا ہے یا ضلالت کا ہے, حکمران ہدایت کے ہیں یا ضلالت کے ہیں؟ بس آج اگر دیکھیں ساری ملت سامری لے کر چلے گئے. یہاں ورثہ انبیاء و وارثان ائمہ علماء یہ ذمہ دار ہیں, ان سے پوچھا جائے گا. ایک ہمارے بزرگ مذاق کے طور پر یہ کہتے تھے کہ اس لیے ابھی علماء بڑی داڑھی رکھتے ہی نہیں ہیں کہ امام جب آئیں گے تو کہیں یہ ہارون والا حشر ہمارا بھی نہ کریں, چھوٹی رکھتے ہیں کہ ہاتھ میں نہ آئے. زہر ذمہ دار ہیں, علماء ذمہ دار ہیں, علماء ذمہ دار ہیں. انقلاب نبوی قرآن فرما رہے ہیں کہ تین چیزوں سے آیا ہے, اللہ کی نشانیاں بتانا, یتلو علیہم آیاتیں, دوسرا ویزکیہم, اور تیسرا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ, تعلیم تربیت اور اللہ کی نشانیاں بتانا. تعلیم میں تعلیم کتاب و تعلیم حکمت ہے, یہ انبیائی روش ہے, یہ ائمہ کی روش ہے, یہ قرآنی و الہی روش ہے امتوں کو ضلالتوں سے نکالنے کے لیے, جہالتوں اور ہلاکتوں سے بچانے کے لیے. نبوی انقلاب کا طریقہ میتھڈ وہ یہ ہے, تعلیم کتاب و حکمت, تزکیہ اور اللہ کی نشانیاں بتانا. امتیں جب ضلالت میں گر جائیں ان کو بچانے کا یہ منحصر طریقہ ہے انبیاء کا طریقہ. اگر تعلیم و تربیت امت کی ختم ہو جائے, امت خود ہی گمراہوں کے اختیار میں چلی جاتی ہے. آج آپ اسی سرزمین کو, یہ سرزمین سندھ بہت ہی منفرد سرزمین ہے کئی حوالوں سے. اب میں خوبیوں کے پہلوؤں سے اگر کہوں اس کی انفرادیت, تو یہ کہ سرزمین عقیدت ہے, عقیدت پھوٹتی ہے یہاں سے, ابھرتی ہے, فرد فرد کے اندر عقیدت نظر آتی ہے اور خصوصاً اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت. قدم قدم پر ہر انسان جہاں جس سرزمین پر, شیعہ بھی عقیدت رکھتا ہے, سنی بھی عقیدت رکھتا ہے, غیر مسلم بھی عقیدت رکھتا ہے, عقیدت ہے. عقیدت مند کس کے قبضے میں ہیں, آیا عقیدت مندوں کا اختیار علماء کے پاس ہے؟ نہیں ہے. گمراہوں کے پاس ہے, سرداروں کے پاس ہے, نوابوں کے پاس ہے, وڈیروں کے پاس ہے, ساری امت ان کے پاس ہے. یہ عقیدت مند گرفتار ہو گئے ائمہ ضلالت کے, گمراہی کے. کیا رسول اللہ یہ کہتے کہ میں اپنی قوم کو ذمہ دار کے حوالے کر کے جا رہا ہوں, جاگیردار کے حوالے کر کے جا رہا ہوں, نواب و سردار کے حوالے کر کے جا رہا ہوں؟ کہہ رہے تھے میں ائمہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اور امام زمان فرماتے ہیں میں فقہاؤ علماء کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. ان کے اپنے حربے ہیں کہ انہوں نے امتوں کو چھین لیا علماء سے. علماء کے پاس جو قرآنی طریقہ ہے وہ یہ تین ہیں: تلاوت آیات الہی, اللہ کی نشانیاں بتانا, تربیت, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اگرچہ آج علماء کو ان تینوں کا اتنا شوق نہیں ہے, بعض کے بقول کہتے ہیں کہ آخر علماء بھی انسان ہیں, ان کا بھی دل ہوتا ہے, ان کا بھی ذوق ہوتا ہے, جب کوئی ایسا الٹا سیدھا کام کریں تو پھر دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی دل ہوتا ہے, ان کا بھی ذوق ہوتا ہے. ضرور ہوتا ہے ذوق, لیکن علمائی طریقہ انبیائی طریقہ ہے. انبیائی طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے علاقے کے سیٹھ نے, ہمارے علاقے کے نواب نے, ہمارے علاقے کے چودھری نے پارٹی بنا رہی ہے, عالم بھی آ کے پارٹی بنا لے, کہ اس طریقے سے قوم کو بچانا ہے. عالم نے انبیاء کی پیروی کرنی ہے, نہ جاگیرداروں کی. عالم نے جاگیردار کی روش کو نہیں اپنانا, عالم نے انبیاء کی روش کو اپنانا ہے. قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو ضلالت سے قوم نکالنا, یہ تین کام ہیں. وہ تین کام ہیں: اللہ کی نشانیاں بتانا, تزکیہ و تطہیر, اور تعلیم کتاب و حکمت. کتاب و حکمت کی تعلیم دینا, ان کو اگر آپ انجام دو تو آج بھی گمراہی چھٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی, امیت ختم ہو جائے گی, جہالت ختم ہو جائے گی, اور امت ہدایت پا جائے گی. امیت سے امت تک آج بھی قوم کو لایا جا سکتا ہے. لیکن روشیں اگر انبیاء کی ہو, روشیں اگر ہم نے سیکھیں. وہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیاں بنانے والے بانیاں نے, احزاب کون لوگ تھے؟ گمراہ, فاسق و فاجر, شرابی و کبابی. ایک مومن بتا رہے تھے اپنے ایک ساتھی کے فضائل بتا رہے تھے کہ ہم اس کی پارٹی میں ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, یہیں آپ کے علاقے میں, سندھ میں ہی. ایک مومن سے پوچھا آپ کس جماعت میں ہو؟ کہا فلاں پارٹی میں ہیں. اس پارٹی کا کہا کہ لیڈر مر گیا ہے. پوچھا کیوں مر؟ کہا جوانی, افسوس کر رہے تھے کہ جوانی میں مر گیا یہ. ہمیں بھی افسوس ہوا کہ جوان آدمی مر گیا. پوچھا کیسے مر گیا؟ کہا شراب پی پی کے مر گیا. اتنی شراب پیتا تھا, اوور ڈوز لیتا تھا وہ روزانہ, اور جگر ختم ہو گیا اس کا. اور مومن اس کی پارٹی میں ہے, کام اس کی سیاسی جماعت میں, اس کے پرچم کے نیچے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. عالم ہیں آپ, آپ مومن بھی ہیں عالم بھی ہیں. تو ایک ایسے شراب خار, ایک ایسے زانی شرابی کبابی سیاسی پارٹیاں انہی لوگوں نے بنائی ہیں, اور انہی طریقوں سے انہوں نے امت کو بہکا دیا. آپ نے امامت کا راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ نبوت کا راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ امت کو عقبی انقلاب کی طرف لے جانے والوں کی روشوں سے تو کبھی بھی امت ہدایت نہیں پاتی. نبوی راہ پر چلیں گے تو نبوی انقلاب آئے گا. اس کا طریقہ تعلیم کتاب و حکمت ہے. وہ الحمدللہ پاکستان میں اب وہ آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اتنی بڑی تعداد علماء کرام کی یہاں تشریف فرما ہیں, اور معلم و معلمات یہاں پر جمع ہیں. یہ اس بات کی نوید ہے, وہ علامت ہے, وہ نشانی ہے کہ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ جب پاکستانی قوم بھی ضلالت سے نکل کر ہدایت کی طرف آئے گی, امیت سے نکل کر امت بنے گی انشاءاللہ. چونکہ رائے انبیاء کی علامتیں روشن ہونا شروع ہو گئی ہیں, تعلیم, تعلم, تربیت کے نظام کی طرف رجحان پیدا ہوا ہے, اور احسن اقدام یہی ہے امت کو نجات دینے کا, تعلیم و تربیت. چونکہ معلمین ہیں یہاں اور علماء تشریف فرما ہیں وہ معلمات, اسی روش کے بارے میں کہ ہم بڑی آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں, جس طرح رسول اللہ نے مکہ میں موجود جہالت کو توڑا, ان چٹانوں کو, اور وہاں نبوی انقلاب برپا کیا, عرب جاہلوں کو تبدیل کر دیا اور خیر امت بنایا. پاکستان آسان ہے بدلنا, چونکہ پاکستان مکہ میں جب رسول اللہ آئے تو عقیدت مندوں میں نہیں آئے, بت پرستوں میں آئے, دشمنوں میں آئے, شقاوت والے لوگوں میں, قساوت, اتنے قسی تھے, اتنے شقی تھے کہ بچیوں کو, عورتوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے دفن کر دیتے تھے زندہ. ایک شخص مدینہ میں ایک دفعہ رسول اللہ نے کسی کی بچی اٹھائی, کسی اور عام آدمی کی, صحابی کی ایک خاتون کے پاس وہ بچی اٹھائی ہوئی تھی, وہ صاف ستھری بھی نہیں تھی, ظاہر ہے وہ ویسے مول اس زمانے کا ایسا نہیں تھا جیسے آج کل لوگ بچوں کو پیمپر باندھ کے رکھتے ہیں, پرفیوم لگا کے رکھتے ہیں اور نہلا دلا کے, ظاہر ہے دیہاتوں کے بچے, قبائلیوں کے بچے جس طرح ہوتے ہیں, وہ بچی اس کے گھر میں جیسی تھی ویسی اٹھا کے وہ عورت باہر لے آئی. رسول اللہ نے اس بچی کو دیکھا اسی طرح ریت اور مٹی لگی ہوئی اور میلے کپڑے, رسول اللہ نے اسی طرح اس کو لے لیا ماں سے, کسی کی بچی, اور اٹھا کے اسے رسول اللہ نے سینے سے لگایا اور رسول اللہ نے اس بچی کو بوسا دیا. ایک شخص دیکھ رہا تھا یہ منظر, دیکھ کے بہت متاثر ہوا, آنسو آ گئے اس کے, اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہم کیا تھے اور آپ نے ہمیں کیا بنا دیا ہے. کہا کہ رسول اللہ نے پوچھا کیا تھے تم, کہا کہ آج جو میں نے منظر دیکھا ہے تو مجھے یاد آ گیا کہ ہم کیا تھے. کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی ایک سے زیادہ بچیاں زندہ جا کر قبر کھود کے دفن کی ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ ایک عام آدمی کی بچی کو اٹھا کر اس طرح پیار کر رہے ہیں, بوسا دے رہے ہیں. جب رسول اللہ نے سنا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیاں دفن کی ہیں, کہا میرے سامنے سے ہٹ جا, میری نگاہوں سے دور ہو جا, تو انسان ہے. یہ لوگ تھے جن کو رسول اللہ نے بدلا. عزیزان ہمارے سامنے تو عقیدت مند لوگ رہتے ہیں, شیعہ بھی عقیدت مند, سنی بھی عقیدت مند, غیر مسلم بھی عقیدت مند. اگر عقیدت مند کو بھی ہم نبوی راہ پر نہ لا سکیں, پھر ہم کس طرح سے کاہے کو منتظر بیٹھے ہوئے, مطمئن بیٹھے ہوئے کہ ہم کو خدمت کر رہے ہیں. عقیدت مند بھی ہم سے اگر نہ حقیقت سیکھ سکے, یہ ہماری ناکامی ہے. آج اسی عقیدت کی سرزمین پر لوگ آ رہے ہیں گمراہ, آئمہ زلالت, اور لوگوں میں نفرت و تعصب پھیلا کر ان کو آہستہ آہستہ ٹیمیں بنا کر آ رہے ہیں, وفد بنا کر. دیکھا ہے ہم نے نشانیاں جگہ جگہ نظر آ رہی ہیں, جھنڈے لگے ہوئے گمراہوں کے, آئمہ زلالت کے جھنڈے سندھ میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں جو خطرے کی علامت ہے, اور کئی جگہ پر ٹیمیں آ گئی ہیں, گھس گئی ہیں ان کی اور مسلمانوں کے اندر, اس عقیدت کی سرزمین کو بد عقیدہ بنانا چاہتے ہیں. اس کو بچانا ہے, نہ صرف عقیدت بچانی ہے, حقیقت دکھانی ہے. عالم کا کام حقیقت دکھانا ہے, طریقہ یہی ہے. تعلیم و تربیت, تعلیم و تربیت کے لیے عمر چاہیے. مناسب ترین عمر تعلیم و تربیت کے لیے 5-6 سال سے شروع ہوتی ہے تعلیم و تربیت کی عمر, اور 25 سال تک علماء فرماتے ہیں. ویسے تو کہتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللہد, لیکن جو مناسب ترین تعلیمی جو روایات کے اندر ہے کہ اس سن میں جو بیج بھی آپ کاشت کرو گے وہ ضرور اگے گا, ضائع نہیں ہوتا. آپ کوشش کرتے ہوں گے علماء کرام معلمین مجالس میں, تجربہ ہے آپ سب کا تبلیغی بھی اور تعلیمی بھی, آپ بڑوں کو بزرگوں کو بہت کچھ سکھاتے ہیں, اگلی دفعہ جاتے ہیں پھر وہی حال ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا آدمی اس کھیت کی طرح ہے جس میں پہلے فصل اگی ہوئی ہے. آپ کے یہاں بہت سارے کیلا اگا ہوا ہوتا ہے بڑا گنا, اور گنا اور کیلا یہ سندھ کی ایک زیادہ فصل ہے. جہاں گنا اگا ہوا ہے وہاں پر آپ کچھ کاشت کر سکتے ہیں جا کر, جہاں کیلا اگا ہوا ہے آپ بھی اپنا بیج وہاں ڈال سکتے ہیں, نہیں ڈال سکتے. یہ جو نسل تیار ہو کے آخری سٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے, یہ وہ ہے کہ جس کے مغز میں, کھوپڑی میں کیلے اگے ہوئے ہیں اور گنے اگے ہوئے ہیں. آپ ہزار کوشش کرو اس کو دین سکھانے کی, وہ نہیں سیکھتا, کیونکہ پہلے اگا ہوا ہے سب کچھ. کس کہاں بیج کاش کرو؟ خالی کھیت میں, خالی کھیت میں بیج کاش کرو. خالی کھیت امام ششم فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں, نئی نسل, نو نہال, کہ یہ ہر سے یہ خالی کھیت ہے. جو بھی پہلے بیج ڈال دے گا یہ کھیت اس کا ہے. اس سے پہلے کہ یہ اس خالی کھیت میں گمراہی کے بیج کوئی ڈال دے, آپ ہدایت کاشت کر دو جا کر. اور امام فرماتے ہیں یہ کھیت آپ کی ہوگی, جو آباد کرے کھیت اس کا ہے یہ. اور یہ طریقہ ہے امتوں میں نبوی انقلاب برپا کرنے کا, تعلیم و تربیت. بس کسی قوم کی تقدیر در حقیقت معلم کے اختیار میں ہوتی ہے. اگر یہ دیکھنے کہ یہ قوم کیسی ہے, اس کا معلم دیکھ لو کیسا ہے. اگر اس کا معلم الہی ہے, اس کا معلم قرآنی ہے, اس کا معلم ہدایت کا معلم ہے, یقیناً یہ قوم ایک دن ضرور تبدیل ہو جائے گی. لیکن اگر اس کا معلم پیشہور ہے, اگر اس کا معلم شیطانی ہے, اگر اس کا معلم فرعونی ہے, وہ قوم یقیناً تباہ ہوگی. معلموں کے اختیار میں ہوتی ہے امتیں. یہ جو بیج کاش کرتے ہیں وہی اگتا ہے. آپ یوں سمجھے کہ پاکستانی قوم کی, اس امت کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں, آپ معلمین کے ہاتھ میں ہیں. اپنے کام کی قدر جانے آپ, اور یہ فرصت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراہم کی ہے عظیم. بعض اوقات ہم روتے ہیں وسائل کی کمی, ماحول کی کمی, فرصتوں کی کمی کو روتے ہیں, یہ نہیں وہ نہیں. ہم یہ سمجھیں کہ وسائل ہوں تو سارا کام ہوتا ہے, لیکن رسول اللہ نے ثابت کیا کہ ارادہ ہو تو سارا کام ہوتا ہے. عزم و ارادے سے سارے کام ہوتے ہیں. رسول اللہ جب تشریف لائے مکہ میں تو عزم و ارادے سے سارا کام کیا. کیا وسائل تھے وہاں پر حضرت کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا, خالی ہاتھ. اور مکہ جیسی سنگلاخ زمین کو بدل دیا عزم و ارادے سے ہوتا ہے. جب قوم کا معلم ارادہ کر لے, طے کر لے کہ میں نے بدلنا ہے, اپنی قوم کو تبدیل کرنا ہے, تعلیم و تربیت کے ہتھیار سے بدلنا ہے. یہ قوم جس پر آج بندوقوں کا ہتھیار چل رہا ہے, بارود و بموں کا ہتھیار چل رہا ہے, یہ اس کو ہلاک کرنے کے ہتھیار ہیں. بچانے کے ہتھیار تعلیم و تعلم ہیں, تعلیم و تربیت ہے نجات کا ذریعہ. تعلیم و تربیت سے ہم نجات دے سکتے ہیں, اور یہ اس وقت ضرورت ہے. الحمدللہ یہ عمل شروع ہوا ہے, اور آپ کے ہاتھوں سے شروع ہوا ہے. آغاز اگر آپ ہیں اس کے, اور جو آغاز کرتی ہے جو نسل, اس کا نام ہمیشہ رہتا ہے, قائم رہتا ہے, باقی رہتا ہے اس کا. اس کے کچھ تقاضے ہیں. پہلا تقاضا معلم کا یہ ہے, نجم البلاغہ میں حضرت کا فرمان ہے کہ من نصب نفسہ للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ. جو بھی اپنے آپ کو لوگوں کا معلم و امام و رہنما بناتا ہے کہ میں نے قوم بدلنی ہے, تو وہ قوم سے شروع نہ کرے, وہ اپنے آپ سے شروع کرے. بدلنے کا عمل اپنے سے شروع کرے, وہ تعلیم بھی اپنے سے شروع کرے اور تربیت بھی اپنے سے, اپنی ذات سے شروع کرے. جو بیج اپنے کھیت میں اگا لیا, مطمئن ہو جائے گا یہ دوسرے کھیت میں بھی اگ جائے گا. لیکن اگر کوئی بیج اپنی فصل اپنے ذہن میں نہیں اگ سکا, تو توقع نہ کرو کہ آپ کسی اور کے ذہن میں اگا سکیں گے. ہم پہلے خود بدلیں, پہلے خود آراستہ ہوں. عزیزان معلم, معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپ ڈیٹ رہے, یعنی مسلسل اپنا علم اور اپنی مہارت بڑھاتا رہے. معلم کے اندر دو چیزیں بہت بنیادی ہیں, علم اور مہارت, دانائی اور دوسروں کو پڑھانے کی مہارت. حکومت جن کو ٹیچر بناتی ہے تو انہیں مسلسل کورسز کرواتی رہتی ہے تھوڑے تھوڑے عرصے بعد. پہلے بھی انٹرین ٹیچر نہیں رکھتے, انٹرین نہیں, پہلے اس کو ٹیچر بناتے ہیں, تعلیمی ڈگری کافی نہیں ہوتی ٹیچر بننے کے لیے، ٹیچر کا کورس الگ کرواتے ہیں اس کو، پھر اس کو ٹیچر رکھتے ہیں. چونکہ جب انسان پڑھتا ہے، میٹرک کرتا ہے، ایف اے کرتا ہے، گریجویشن کرتا ہے، تو علم حاصل کرتا ہے. جس کے پاس علم ہو وہ دوسرے کو دے نہیں سکتا، دوسرے کو دینے کے لیے علم الگ کورس ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. خود عالم بننا ایک کام ہے، ایک مرحلہ ہے، معلم بننا دوسرا مرحلہ ہے. بغیر پڑھے ہوئے انسان عالم نہیں بن سکتا اور بغیر سیکھے ہوئے معلم نہیں بن سکتا. پہلا یہ قدم ہے کہ ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ ہم نے عالم بھی بننا ہے اور مسلسل اپنے علم کو ترقی دینی ہے، رشد کرنی ہے. بعض اوقات علماء مصروف ہو جاتے ہیں، میں خود ایک، اب آپ علماء کرام ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات مصروفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی علمی رشد رک جاتی ہے، انسان کی موقع نہیں ملتا مطالعہ کا، پڑھنے کا، اپنے علم کو آگے بڑھانے کا موقع نہیں ملتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، بعض اوقات بہت مصروف ہو جاتا ہوں اور ہفتے گزر جاتے ہیں اور کتاب پڑھنے کا یا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ بہت افسوس ہوتا ہے اس وقت جب کہ یہ ہفتے گزر جائیں اور کچھ پڑھ نہ سکوں، کیونکہ اس کا مطلب ہے رک گیا ہوں وہاں پر. اگر میرا علم نہیں بڑھے گا تو میں کسی قابل بھی نہیں ہوں، نہ اپنی ذات کے لیے نہ دوسرے کے لیے. دوسری چیز ہے وہ مہارت جس کے ذریعے سے انسان سکھانے کے قابل ہو جاتا ہے. بعض اوقات بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے جید علماء ہیں، لیکن پڑھا نہیں سکتے. ایسے اساتید آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ان کے پاس پڑھانے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. کچھ بزرگوار اساتید ہمارے خدا جو اس دنیا سے چلے گئے، انہیں معصومین کے ساتھ محشور فرمائے، اور جو زندہ ہیں خدا انہیں صحت و سلامتی دے انشاءاللہ. کچھ اساتید ایسے تھے جو پڑھانے کا صحیح طریقہ نہیں تھا انہیں، لیکن ہم پڑھتے تھے ان کے پاس. ہمارے دوست کہتے بھی تھے کہ خوب یہ صحیح پڑھا نہیں رہے ہیں تو آپ کیوں پڑھتے ہیں ان کے پاس. میں نے کہا یہ کچھ سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب ہم پڑھانا شروع کریں گے تو ان کی طرح نہیں پڑھائیں گے جس طرح یہ پڑھا رہے ہیں. یہ بھی سیکھتا ہے نا انسان. غزالی سے کسی نے پوچھا، ادب کہاں سے سیکھا؟ کہا بے ادبوں سے. جو ادب نہیں کرتے ان سے سیکھا ہے کہ ادب کیا ہوتا ہے. وہ بعض اوقات ہوتا ہے انسان، بس ہم اسکول پڑھتے تھے، ٹیچر تھے ہمارے کچھ، وہ پڑھانا نہیں جانتے تھے، صرف پیشہ بنایا ہوتا، تنخواہ لیتے تھے، تنخواہ لینے کو سمجھتے تھے ٹیچنگ تنخواہ لینے کا نام ہے. نہ، ٹیچنگ ٹیچ کرنے کا نام ہے، ٹیچنگ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا نام ہے. ٹیچر کا مطلب یعنی شاگرد کو بدل دینے کا نام معلمی ہے. ماں اور معلم دنیا کی عظیم ترین ہستیاں ہیں، اور اتفاقاً ہمارے ملک میں دونوں کی قدر نہیں ہے، نہ لوگ ماں کے قدردان ہیں نہ معلم کے قدردان ہیں، دونوں کا کوئی مقام نہیں ہے. باقی تمام پیشوں کا مقام ہے، معلم کا کوئی قدر نہیں ہے. جو بالکل بے روزگار ہوتا ہے اس کو معلم رکھ لیتے ہیں، جبکہ سب سے اعلیٰ و اشرف مقام معلم. امام خمینی فرماتے تھے معلمی شغل انبیاء ہے، یہ تو انبیاء کا کام ہے. اور ماں کس کا شغل ہے؟ ماں مظہر ربوبیت خدا ہے. ایک کے اندر خدا کی ربوبیت ٹپکتی ہے اور ایک کے اندر انبیاء، دونوں مقدس ہیں، اس وجہ سے دونوں کا احترام ہے. کہا کہ ماں کا بھی احترام کرو، معلم کا بھی احترام کرو. ہمارے معاشرے میں جو جاگیرداروں کا معاشرہ ہے اور سرمایہ داروں کا اور زمینداروں کا، ان میں دونوں کا مقام نہیں ہے. ہم کبھی بھی اپنے معلم کو سائیں نہیں کہا، جس کے پاس پیسے ہیں اس کو سائیں کہتے ہیں. کبھی کوئی اپنے استاد کے لیے احتراماً اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا، لیکن ایک بدماش کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. معلم کے لیے کھڑے ہو، اگر آپ کا معلم آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے جاؤ. کہا گیا کسی کا ہاتھ نہ چومو سوائے معلم کے، معلم کا ہاتھ چومو. بلکہ کہا گیا کہ ماں باپ اور معلم ان کے پاؤں بھی چومو، ان کے پاؤں بھی اگر چومو تو بھی کوئی حق ادا نہیں کیا. معلمی بہت شرافت مند ترین مقام معلمی ہے کہ خدا کسی کو قابل قرار دے، انبیاء کا مقام ہے معلمی. یہ نہیں ہے کہ تنخواہ لینے کا نام معلمی ہے، بلکہ انسان بنانے کا نام معلمی، انسان بدلنے کا نام معلمی ہے. معلم کو یہ دو چیز چاہیے، ایک علم اور ایک مہارت جو مسلسل بڑھانی ہے. ظاہر ہے یہ مواقع آئیں گے اور آپ کوشش کریں, خود سے رغبت ظاہر کریں کہ آپ کی مہارتیں بڑھیں. اگر آپ کی مہارتیں بڑھ جائیں تو آپ اپنے اپنے علاقے میں ایک انقلاب برپا کر دیں گے وہاں پر. دوسرا نقطہ جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ تزکیہ و تطہیر, تربیت, اور اسی روایت میں جو پہلے اشارہ کیا کہ من نصب نفسہ للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ, اسی میں امام فرماتے ہیں کہ معلم الناس پہلے اپنی تادیب و تربیت پہلے اپنی کرے, مؤدب النفس بنے, مؤدب الناس بننے سے پہلے اپنے نفس کو مزین کرے, مؤدب کرے, آداب سے, اخلاق سے تطہیر کرے, پاکیزگی کرے تاکہ لوگوں کو پاک کر سکے. معلم باللوث ہو, معلم توکل خدا کی ذات پر ہوتی ہے معلم کی, جس معلم کی نگاہ لوگوں کی جیب پر ہو وہ کبھی بھی لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتا, جس کی نگاہ خدا کی رحمت پر ہو, خدا کی رضاکیت پر. اور یہ ایمان چاہیے اس کے لیے. رسول اللہ کا انقلاب کیوں کامیاب ہوا؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, رسول کو جو کچھ رب نے دیا اس سب پر رسول کا ایمان تھا. ہم لوگ کتابیں بہت پڑھتے ہیں, 20-20 سال 30-30 سال کتابیں پڑھتے ہیں, اور جو کتابوں میں پڑھتے ہیں اس پر ایمان نہیں ہوتا. ہمارے استاد بزرگوار, خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, وہ یہ اکثر کہا کرتے تھے اپنے درس میں, حضرت حسن زادہ آمولی دامز العالی, بہت ہی عظیم استاد ہیں, بہت ہی گران قدر, ایک نادر یگانہ استاد, آخری نشانی ان جامع انسانوں کی جو ان جیسی شخصیت کوئی بھی نظر نہیں آتی, یعنی شیخ بہائی جیسی ہستی, علامہ ہلی جیسی ہستی آج کے دور میں موجود ہے لیکن ناشناختہ ہے, کوئی پہچانتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں ان کی خدمت میں کئی سال رہے. وہ ہمیشہ اپنے تربیتی نکات و تعلیمی دروس میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی سرمایہ دار یہ وعدہ دے کہ تم یہ کام کرو میں مہینے کے 10,000 روپے تمہیں دوں گا, تو ہم بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ سیٹھ صاحب نے, نواب صاحب نے, شاہ صاحب نے وعدہ دے دیا ہے, وہ منتھلی ہمیں اتنا دیں گے, تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. ہم ہی کہتے تھے طالب علموں کو. اور وہ یہ فرماتے تھے کہ خوب اس سے پہلے اللہ نے وعدہ دیا ہوا ہے تمہیں, آپ کو یہی وعدہ خدا نے دیا ہوا ہے کہ اے عالم, اے طالب علم, تو جب میری راہ میں نکلتا ہے تو پریشان نہ ہو, میں تیرا رب ہوں اور میں تیرا رازق ہوں. یہ سیٹھ, یہ شاہ, یہ جاگیردار, یہ مر بھی سکتا ہے, یہ پھر بھی سکتا ہے اپنے وعدے سے. کتنے لوگ ہیں وعدے دے کے پھر پورے نہیں کرتے, لیکن اللہ صادق الوعد ہے, حی القیوم ہے, علیم و بصیر ہے, قادر متعال ہے, کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں آ سکتی. اور خدا نے کسی کو وعدہ نہیں دیا, یہ ذہن میں رکھیں عزیزان, اللہ نے کسی کو وعدہ نہیں دیا. خدا نے کہا, بعضوں کو کہا تمہارا رزق کھیتوں میں ہے, کچھ کو کہا تمہارا رزق منڈیوں میں رکھ دیا میں نے, کچھ کو کہا تمہارا رزق فیکٹریوں میں ہے, تمہارا رزق مارکیٹوں میں ہے, دکانوں پر ہے, ہر جگہ خدا نے رزق رکھ دیا نا, دریاؤں میں, آسمانوں میں. اور انہیں کہا جو ڈھونڈو, محنت کرو, جا کے اپنا رزق ڈھونڈ کے لو کہاں ہے. آپ پڑھتے ہیں نا مناجات میں نماز کے اندر کہ اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی, کہ خدایا مجھے نہیں پتا میرا رزق کہاں ہے. وَإِنَّمَا أَطْلُبُهُ عَلَى خَطَرَاتٍ تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِي, اور میں ڈھونڈ رہا ہوں, اپنا رزق ڈھونڈ رہا ہوں, یہ غلہ اور دانے ڈھونڈ رہا ہوں, یہ کہاں ہے, یہ مجھے نہیں معلوم. فَأَجُولُ فِي طَلَبِهِ كَالْحَيْرَان, پریشان و حیران اس کی طلب میں مارا مارا پھر رہا ہوں. لا ادری افی سہل ام فی جبل ام فی بر ام فی بر, مجھے نہیں پتا یہ سمندر میں ہے, یہ خشکی میں ہے, یہ کشتی میں ہے, یہ بوری میں ہے, ہر جگہ جاتا ہوں. اب دیکھیں رزق ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی سرزمین سے ہی باہر نکل گئے لوگ, دانا ڈھونڈتے ڈھونڈتے. جس طرح پرندے کا رزق خدا نے کہا رکھا ہے کھیت میں, اور پرندے کو کہا کہ جا کھیت میں جا کر ڈھونڈ اس کو, پرندہ بھی ڈھونڈ رہا ہے, جانور بھی ڈھونڈ رہا ہے, انسان بھی ڈھونڈ رہا ہے. ایک رزق خدا نے ایسا رکھا ہے کہ کہا کہ یہ وہ رزق ہے جس کی طلب میں انسان نے نہیں جانا, بلکہ اس رزق نے انسان کو طلب کرنا ہے, اس کے پیچھے جانا ہے. وہ تنہا شخصیت و صنف جس کے پیچھے رزق نے آنا ہے وہ مجاہد ہے جو خدا کی راہ میں نکلتا ہے. اسے کہا کہ تو میری راہ میں آ, رزق تیرے پیچھے آئے گا. باقیوں کو کہا کہ رزق میں نے کھیتوں میں ڈال دیا, تم اس کے پیچھے جاؤ. صرف اس شخص کے بارے میں کہا جو اللہ کی راہ میں جاتا ہے, اور طالب علم, طالب علم تجربہ کر کے دیکھو اللہ کے وعدوں کو. یہی استاد ہمارے جن کا میں نے نام لیا حفظ اللہ, اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی دے, ان کا یہ فرماتے تھے کہ اللہ آپ کو آزماتا ہے. ہے نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, میں آزماؤں گا تمہیں, وہ تمہارا رب کریم, لیکن ٹیسٹ ضرور لوں گا, تمہارا آزمائش تمہاری ضرور کروں گا کہ سچے ہو یا نہیں ہو, آزماؤں گا تمہیں. یہ استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ خوب وہ ہمیں آزماتا ہے, ہم بھی اللہ کو آزماتے ہیں. آپ بھی آزماؤ اللہ کو. کیا آزمائش کرو کہ جتنے وعدے خدا نے دیے ہیں وہ چیک کرو کہ پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا. آزماؤ پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن اس کی شرط رکھی ہوئی ہے, اس نے اپنے وعدہ پورا کرنے کی شرط رکھی ہوئی ہے کہ تم یہ کرو میں یہ کروں گا. آزمانے کا طریقہ یہ ہے کہ اے خدایا ہم نے تو کر دیا, اس سے پہلے کہ ہم کچھ کریں گے اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے گا. تجربہ کر کے دیکھو عزیز من, تجربہ کر کے دیکھو اس کو. اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو تجربہ نہ ہو سکے. آپ تجربہ کر کے دیکھو اس کا. ایک رزق ہے جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں اور کبھی ہاتھ نہیں آتا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ روٹی گول ہوتی ہے پہیے کی طرح اور آگے ہی جا رہی ہے, انسان پیچھے ہے روٹی آگے ہے. لیکن اگر انسان اللہ کی طرف اپنا رخ کر دے, یہ روٹی انسان کے پیچھے آتی ہے. علی رزق کے پیچھے نہیں جاتے تھے, رزق علی کے پیچھے آتا. علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے, یہی چند دن پہلے ہم نے اسی پر مجالس پڑھی ہیں. یا دنیا اے دنیا, اے دنیا الہی کے انی, تو دور ہو جا مجھ سے, ابھی تعرضتی ام الہی تشوقتی. اے دنیا تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے, تو کیوں میری عاشق ہو گئی ہے, تو کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی. لا ہین ہینو کے, کوئی وہ وقت نہیں آئے گا جب تو مجھے دھوکہ دے سکے. غرنی غیری, جا کسی اور کو جا کر دھوکہ دے. لا حاجت لی فیک, میرے مجھے کوئی رغبت نہیں ہے تیرے اندر, مجھے کوئی رغبت نہیں ہے تیرے اندر. خوب انسان اس طرح سے منی خوددار انسان کو کہتے ہیں. منی ہونا چاہیے, عالم و معلم کو منی ہونا چاہیے. خوددار خدادار ہو جاتا ہے, یعنی جو خوددار ہوتا ہے خدا اس کو لے لیتا ہے کہ تو میرا ہے. باقیوں کو خدا نے عوام کے پیچھے لگا دیا کہ تمہارا رزق عوام کے پاس ہے. طالب علم کو اور معلم کو کہا تیرا رزق میرے پاس ہے, تو میری خاطر آ گیا تو میں تجھے اپنے حال پر نہیں چھوڑوں گا. یہ یقین کر لیں آپ کہ اگر آپ اللہ کی طرف آئیں اللہ آپ کو اپنے حال پر نہیں چھوڑے گا. اپنے آپ کی تکمیل کرنی ہے, اپنی تکمیل کرنی ہے, اپنی مہارت بڑھانی ہے, اپنا توکل بڑھانا ہے. عالم کا سرمایہ توکل ہے اللہ کی ذات پر, بھروسہ خدا کے وعدوں پر, اور اس میں ایمان. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, رسول اللہ کیوں کامیاب ہوئے؟ چونکہ یقین تھا, ایمان تھا کہ یہ درست راہ ہے. اللہ نے کام, اکیلے رسول, تنہا رسول آئے, پورا معاشرہ بدل دیا. آج ہم تنہا نہیں ہیں, ماشاءاللہ اتنے علماء, ان کو دیکھ کر تو ایک لشکر یہاں موجود ہے. اور ایک لشکر, جب خدا کا لشکر موجود ہو تو پوری زمین تسخیر ہو سکتی ہے. کم از کم عقیدت کی سرزمین کو بچایا جا سکتا ہے عزیزان. اور ایک جو بہت اہم ہے تعلیم و تربیت کے ساتھ, وہ جہت کا ہونا ہے, جہت درست ہونی چاہیے ہمارے لیے, مشخص ہو عالم دین, کنفیوز آدمی نہیں ہونا چاہیے, آگاہ ہو اپنے مکتب سے, مقصد سے, راہ سے آگاہ ہو تاکہ لوگوں کو صحیح رہنمائی دے سکے, حیرت میں نہ ہو, وقت پاس کرنے والا نہ ہو, اس کو اپنا بھی مقصد پتا ہو, قوم کو بھی مقصد بتا سکے کہ یہ راہ و مقصد ہے ہمارا. اس مقصد کی طرف لانے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ ہم, خدا نے ہمیں جس عصر میں پیدا کیا ہے بہترین زمانہ, اس لحاظ سے اگرچہ آشوب ہے, مشکلات ہیں, سختیاں ہیں, مصائب ہیں, قتل و غارت ہے اور کمی ہے, ہر طرح سے مشکلات ہیں, لیکن نعمتوں کو بھی یاد کریں. میں پھر انہی استاد بزرگوار کا حوالہ دوں گا کہ یہ ہمیں یہی فرماتے تھے کہ دیکھو جب انسان کا کوئی چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف غالب آ جاتی ہے ہم پر, اور کئی سارے شعبے ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اب میں مثال دی اکثر جگہ مجالس میں کہ خدا نے ہمیں 32 دانت دیے ہیں, لگ بھگ قریب قریب 32 دانت ہیں جو مشہور ہے, 32 ہیں اگرچہ 32 نہیں ہوتے. جیسے یہ اہل ممبر نے قوم کو بتایا ہوا ہے قرآن کی 6666 ہیں, آپ تو نہیں بتاتے لوگوں کو یہ بات, نہ بتائیں کبھی بھی یہ بات نہ کہیں کہ قرآن کی آیات 6666 ہے, چونکہ جب جو بھی یہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے قرآن نہیں پڑھتا, یہ پڑھنا تو دور کی بات ہے, گنتا بھی نہیں ہے یہ, اس کو قرآن کی آیات کا عدد بھی معلوم نہیں ہے تو معنی کیسے معلوم ہوگا اس کو, 6666 نہیں, اور خصوصاً عالم دین کہے تو نہیں جچتے. اور اسی طرح دانت بھی 32 نہیں ہوتے, مختلف ہوتے ہیں. اب ذرا منہ میں ہے وہ میں نہیں پتا کتنے ہیں, میرے اپنے دانت کتنے ہیں گنے نہیں کبھی کسی نے, بار کے مشہور یہ کہ 32 دانت ہوتے ہیں, 32 دانتوں میں سے ایک کو درد ہوتا ہے, 31 ٹھیک ہوتے ہیں. جب ایک میں درد ہوتا ہے 31 ٹھیک ہوتے ہیں, تو انسان کیا کر رہا ہوتا ہے اس وقت, اس ایک کو رو رہا ہوتا ہے اور شکوا کر رہا ہوتا ہے, منہ پکڑا ہوا ہوتا ہے, دانت میں درد ہے, تقریر کرو دانت میں درد ہے, نماز پڑھو دانت میں درد ہے, یہ کرو دانت میں درد ہے, وہ ایک میں درد ہے نا, 31 تو ٹھیک ہے, ایک درد, ایک دانت کا شکوا کرو, 31 کا شکر کرو. آپ نے کبھی بھی کسی کو 31 دانتوں کے ٹھیک ہونے کا شکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, لیکن ایک خراب دانت کا شکوا کرتے ہوئے سب کو سنا ہوگا. اس لیے ہم شاکر نہیں ہیں, قرآن بھی کہتا ہے کہ وقلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں شاکر بہت کم ہیں, شاکی زیادہ ہیں, شاکی بہت ہے, شکوا کرنے والے, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. ایک اور بزرگوار ہمارے استادوں کے استاد, وہ بیمار ہو گئے اور انہیں بہت ساری بیماریاں ایک ہی وقت میں لگ گئیں, اسپتال میں ہو گئے اور حالت اتنی تھی کہ غشی تاری ہوتی تھی ان پر. جب ہوش میں آتے لوگ جاتے شاگرد اور دوسرے عیادت کے لیے, پوچھتے کہ جناب استاد کیا حال ہے, تو میرے خیال میں ان کو 20 بیماریاں ایک ہی وقت میں لگ گئی تھیں, اللہ کی حکمت ہی, امتحان ابتلا تھی ان کی, بس ان کو شوگر بھی تھی, ان کو ہیپاٹائٹس بھی تھی, ان کو ہارٹ پرابلم بھی تھا, ان کو فلاں بھی, یہ سارے درد ان کے جسم میں تھے. اور جب ان کو پوچھتے تھے کیا حال ہے, تو وہ بیماریاں جو نہیں لگی تھیں وہ بتاتے تھے کہ الحمدللہ شکر ہے کوئی لنج نہیں ہے مجھے, وہ جو تھی ان کا نام نہیں لیتے تھے, وہ جو نہیں تھی ان کا نام لے کر شکر خدا بجا لاتے تھے, وہ کہتے تھے الحمدللہ. بس ان کے پیٹ خراب ہے, وہ کہتے تھے الحمدللہ ہاتھ ٹھیک ہے ابھی, الحمدللہ ابھی پیشانی ٹھیک ہے, الحمدللہ ابھی چہرہ ٹھیک ہے. شاکر بنے, اور خدا کا یہ نہیں فرمانا کہ تم جتنے شکوے کرو گے میں مزید دوں گا, تم جتنا شکر کرو گے میں مزید دوں گا. ہمیں لینے کا بھی طریقہ نہیں آتا. قم مقدسہ میں تھے, حرم حضرت معصومہ میں ایک جوان گدائی کر رہا تھا, اور گدائی بھی عجیب و غریب طریقے سے کر رہا تھا, سب کے سامنے جاتا جا کر کہتا پیسے دو پیسے دو پیسے دو. ایک مولانا تھے بزرگ بوڑھے سفید ریش, تو انہوں نے اس کو ایک سرزنش آمیز جملہ کہہ کے اور کہا کہ وہ فارسی والے جو کسی کو کرتے ہیں تنبیہ سرزنش کرتے ہیں اس کو پدر سوختہ کہہ دیتے ہیں. وہ کہا یہ پدر سوختے کو گدائی بھی نہیں آتی, مانگنے کا بھی اس کو طریقہ نہیں آتا, یہ کس بےہودہ طریقے سے مانگ رہے ہیں, اس طرح کون دے گا اس کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شکوے کرنے سے خدا اور دیتا ہے, نا ہمیں آنا چاہیے, خدا سے لینے کا بھی طریقہ آنا چاہیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جتنی شکایتیں کرو گے میں مزید دوں گا, فرمایا جتنا شکر کرو گے میں اور دوں گا تمہیں. ان شکرتم لازیدنکم, یہ نہیں کہا ان شکوتم, ان شکرتم, یہ واو بیچ میں ہم نے خود ڈال دیا ہے, وہ رے تھا بیچ میں. یہ نہیں کہا ان شکوتم, اگر شکوے کرو میں اور دوں گا, فرمایا ان شکرتم لازیدنکم, میں تمہیں شکر کرو میں اور دوں گا تمہیں. ابتلائیں ہوتی ہیں, آزمائشیں ہوتی ہیں, ان آزمائشوں میں انسان استقامت دکھاتا ہے, صابر رہتا ہے, صبور رہتا ہے اور خدا پہ بھروسہ کرتا ہے. جہت ہمارے اس شکر کا ایک حصہ یہ ہے, ہم یہ شکر بھی آئمہ خدا نے انجام دیا ہے. سید الشہداء علیہ السلام دعائے عرفہ میں خدا کی بارگاہ میں شکر کرتے ہیں, پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اسلامی حکومت کے زمانے میں پیدا کیا ہے, کفر کی حکومت میں پیدا نہیں کیا. اب یہ ادب ہم بھی سیکھیں سید الشہداء سے, یہ شکر بجا لائیں کہ اللہ نے ہمیں عصر امام خمینی میں پیدا کیا ہے, عصر انقلاب اسلامی میں پیدا کیا ہے, بیداری کے زمانے میں پیدا کیا ہے. راہ امام خمینی ایک عالم اور ایک معلم کی جہت ہے. اگر کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سمندر میں طوفان ہے تو آپ کو بچنے کے لیے قطب نما چاہیے, کشتی بھی چاہیے اور قطب نما بھی چاہیے. قطب نما کیا کرے گا؟ آپ کو نجات کا راستہ بتائے گا, جہت بتاتا ہے قطب نما. امام خمینی کی فکر علماء کے لیے, امت کے لیے قطب نما ہے, الہی قطب نما, کہ اگر امام خمینی کی راہ کو ہم اپنائیں ہم ہمیشہ خدا ہی کی طرف رخ رہے گا. قطب نما دیکھا ہوا ہے نا آپ نے, قبلہ نما, اس کی دو سوئیاں ہوتی ہیں جو ہمیشہ شمال جنوب ٹھہرتی ہیں, جدھر بھی اس کو موڑو وہ شمال کی طرف ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی کشش ادھر ہے. قطب نما یا کمپاس جس سے مسجدوں کا قبلہ تعین کرتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ شمال میں, قطب شمال میں مقناطیسی میدان ہے, گراؤنڈ میں زمین پر مقناطیسیت ہے, کشش ہے, اور وہ مقناطیسی میدان کھینچتا ہے اپنی طرف, آزاد فری جو میٹل ہو اس کو کھینچ لیتا ہے, لوہا اس کے اندر کشش موجود ہے. جس طرح یہ جزیرہ برمودا, جو جزیرہ نہیں مثلث برمودا سنا ہوا ہے نا, یہ اور تروی جو ہے یہاں امام رہتے ہیں, اور امام کیوں, کہاں سے پتا چلا وہاں امام ہے؟ کہتے ہیں جہاز ڈوبتے ہیں تو کوئی تو ڈبوتا ہے نا ان کو, کہتے ہیں پتہ نہیں کون ڈبوتا ہے, شیعہ کہتے ہیں ہمارے امام ڈبوتے ہیں. کیوں ڈبوتے ہیں؟ چونکہ وہ ان کا علاقہ ہے اور ان کے علاقے میں جو گھس جائے وہ ڈبو دیتے ہیں. بھائی آپ نے یہ سندھ کے کوئی شاہ صاحب سمجھ لیا امام کو, جن کی جاگیر میں کوئی قدم رکھے ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں. امام خدا نے ڈبونے کے لیے نہیں, ڈوبتوں کو بچانے کے لیے بنایا. امام اس لیے نہیں ہوتا کہ بے گناہ لوگ اگر اس کے علاقے میں گھس کے پکڑ کے ڈبو دے. یہ کیا دلیل بنائی ہے امامت کے لیے؟ وہاں بھی مقناطیس ہے, وہ جو برمودا ٹرائنگل ہے, مثلث برمودا سمندر ہے, وہ امریکہ کے ساحل پر, فلوریڈا کے کنارے پر, ظاہراً وہاں کیلیفورنیا یا فلوریڈا کہاں ہے نہیں معلوم, ظاہراً ان دو میں سے کسی ایک ریاست کے ساحل پر ہے, یہ سمندر ہے. اور اس سمندر میں مثلث شکل میں وہ جو مقناطیس ہے, یہ مقناطیسیت بھی کشش ہے, یعنی اس کے اوپر اس کی جو شعاع ہے ایسے عمودی ستون کی طرح اوپر جاتی ہے. قطب جنوب میں, قطب شمال میں جو مقناطیس ہے وہ افقی ہے, وہ زمین کے اوپر اس کی لہر دوڑتی ہے, اور جو برمودا میں ہے وہ سیدھا, جیسے لائٹیں ہوتی ہیں نا. اب یہ لائٹیں, کچھ لائٹیں ہیں جن کی سیدھی اوپر جاتی ہیں، ایسے لیزر لائٹیں دیکھی ہوں گی آپ نے، زمین پہ لائٹ ہوتی ہے ایک ستون کی طرح اوپر جا رہی ہوتی ہے، اور ایک لائٹ ہوتی ہے وہ آن کرو پھیل جاتی ہے زمین کے اوپر. اسی طرح مقناطیسیت بھی ہے، ایک مقناطیسیت ہے زمین پہ پھیلی ہوئی ہے، ایک مقناطیسیت ہے سیدھی جا رہی ہے. وہ برمودا میں وہ ہے کہ یہ باتیں بھی ہم نہ بتائیں لوگوں کو کہ وہاں امام ہے. مثال اس لیے دی ہے کہ قطب نما، کیوں قطب نما ہمیشہ شمال کی طرف رخ ہو جاتا ہے اس کا؟ اس وجہ سے کہ وہاں مقناطیسیت ہے اور اس قطب نما کا رخ ادھر ہو جاتا ہے. اسی طرح عزیز من، امام خمینی کا راستہ وہ جدھر بھی ہو کے دیکھو، جس زاویے سے دیکھو، وہ آپ کو خدا کی طرف لے جائے گا، چونکہ نبوی راستہ ہے، آئمہ کا راستہ ہے. اس لیے کہ خدا کی ذات میں کشش ہے، اور جو انسان اس فکر کو اپناتا ہے اس کا رخ خود ہی خدا کی طرف ہو جاتا ہے، آٹومیٹک اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، دنیا سے مڑ جاتا ہے اس کا رخ. یہ جہت رکھنا بہت ضروری ہے عالم اور معلم کے لیے، کہ اس سے ہمیں دور رکھا گیا ہے، جان بوجھ کر دور رکھا گیا ہے، امام خمینی کی فکر سے اہل پاکستان کو دور رکھا گیا ہے، کئی بہانوں سے، کئی طریقوں سے. آپ خود جس کی مرضی ہے تقلید کریں، جس کی مرضی ہے کروائیں، جو واجد و شرائط، جامع و شرائط مجتہد ہے، تقلید کے قابل ہے، عوام بھی تقلید کریں گے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے، پاکستانی عوام شیعہ تقلید نہیں کرتے، ان کو رہنمائی کرنی ہے خود بھی. لیکن جب رہبری کی بات آئے تو رہبر وہی ہے جو راہ انقلاب ہے. آج ولی فقی حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنہ دامز العالی رہبری کے زمام ان کے ہاتھ میں ہے. مراجع کرام بہت ہیں، خدا حفظ کرے سب کو، لیکن رہبری یہ ہے، اس رہبری کی طرف رخ رہنا ضروری ہے تاکہ جہت ہماری ٹھیک رہے. ایک معلم کے لیے، عالم کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، ضروری ہیں، جن سے وہ آشنا ہو. جیسے عرض کیا تھا کہ ساری بات شاید آج کی اس بات میں نہ ہو سکے، بعد میں خدا و تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ، اور آپ کی دیگر علماء یا دیگر طریقوں سے آپ انشاءاللہ تکمیل کریں، حاصل کریں، کہ کچھ عملی مہارتیں ہیں، تعلیم و تربیت کی عملی مہارتیں ہیں. الحمدللہ لطف الہی سے یہ موضوع توفیق نصیب ہوئی ہے اور بیان کیا ہے، تعلیمی روشیں اور تعلیمی مہارتیں، کہ کس طرح ایک معلم کامیابی کے ساتھ اپنے شاگردوں کو دین سکھا سکتا ہے، علم دے سکتا ہے، تربیت کر سکتا ہے، تطہیر کر سکتا ہے، پاکیزہ بنا سکتا ہے ان کو. یہ مہارتیں آپ تک پہنچنا ضروری ہیں. آپ کا فرد فرد کا ان سے مسلح ہونا، مجہز ہونا، لیس ہونا ان مہارتوں سے ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں بڑی آسانی سے وہی کام جو آج مشکل لگ رہا ہے، اگر انسان کو طریقہ آتا ہو، مثلا یہ بانس ہے لگا ہوا، ابھی کوئی مجھے کہے اس پہ چڑھو تو مشکل لگتا ہے، نہیں چڑھ سکتا، انکار کر دوں گا. لیکن اگر دو چار دن کوئی سکھائے مجھے، مہارت سکھائے، تو میں ابھی حامی بار لوں گا، ٹھیک ہے چڑھتا ہوں، دو برابر بھی ہو تو بھی چڑھ جاؤں گا، کیونکہ مہارت ہو گئی ہے. مہارتیں کام کو آسان کر دیتی ہیں، وہ کام جو ہمیں مشکل لگتے ہیں بہت آسان ہو جاتے ہیں. توجہ رکھیں آپ خالی کھیتوں پر، نو نہالوں پر، چونکہ ان کے اندر ابھی کسی نے بیج کاشت نہیں کیا. اور یہ بھی نہیں کہ جو آ گیا ہم نے اس کو پڑھانا ہے، بلکہ آپ خود جائیں تلاش کریں، وہاں ماں باپ سے جا کر خود کہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجو، میں تمہارے بچوں کو پڑھاتا ہوں، تربیت دیتا ہوں، انسان بناتا ہوں، آپ کے کام آئیں گے. آپ کا بچہ پڑھ کر میرے کام کیا آئے گا، آپ کے کام آئے گا، ماں باپ کا احترام کرے گا. ماں باپ کو بھی سمجھانا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ماں باپ نہیں سمجھیں گے تربیت کا عمل نہیں ہو سکتا. یہ اصول ہمیں رکھنے ہیں تاکہ تنہا ذریعہ جو قرآن بتا رہا ہے راہ نبی اکرم کو جاری رکھنے کا، انقلاب نبوی کو آگے بڑھانے کا، تعلیم و تربیت ہے، جس طرح رسول اللہ نے اس معاشرے کو بدلا ہے. مشکلات بہت ہیں، یہ میں بھی مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ مشکلات فراوان ہیں، اور خصوصاً علماء کی راہ میں مشکلات زیادہ ہیں، خصوصاً آپ میں سے جو ائمہ جماعت و ائمہ جمعہ ہیں، ان کی مشکلات اور زیادہ ہیں. امام جمعہ چونکہ لوگ قدردان نہیں ہیں، نہ عالم کی قدر ہے نہ معلم کی قدر ہے، لوگ علماء کو امام بنانے کے بجائے ملازم رکھنے پر زیادہ مائل ہوتے ہیں کہ ہمارے ملازمت کریں، نوکر ہوں ہمارے، ہم تنخواہیں دیں ان کو اور ان کو ملازموں کی طرح آرڈر دیں، ان کو حکم دیں، کہ یہ کلچر ہے، ظاہر ہے جس جاگیرداروں کی سرزمین پر یہ رہتے ہیں ہم، انہوں نے یہی کیا تھا، یہ بڑے نوابوں نے یہ کلچر بنایا تھا کہ اپنے دربار میں بہت سارے لوگوں کو رکھتے تھے کام کاج کے لیے، تنخواہ بھی نہیں دیتے تھے، سال میں ایک دفعہ غلہ دے دیتے تھے ان کو، چند کے لوگ گندم دے دیتے تھے، جو ان کے گھر کے برتن ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا غلہ دے دیتے تھے، جو صفائی کرتا ہے اس کو تھوڑا سا غلہ دے دیتے تھے، جو ان کے مثلا جھاڑو دیتا ہے اس کو غلہ دے دیتے تھے، جو ان کو حکا پلاتا ہے اس کو بھی غلہ دے دیتے تھے، جو ان کی بھینسیں سنبھالتا ہے اس کو بھی غلہ دے دیتے تھے، اور ہر جملہ مسجد بھی اپنی بڑے بنگلہ کوٹھی بناتے تھے، چھوٹی سی بیچ میں مسجد بھی بناتے تھے اور اس میں بھی ایک ملازم رکھا ہوا ہوتا تھا، اس کو بھی سال میں دن میں روٹی دے دیتے، سال میں تھوڑا سا غلہ دے کے اس کو بھی ملازم رکھا ہوا تھا، اور یہ سب ملازم طبقے میں شمار ہوتے تھے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، امام خمینی کا راستہ الہی راستہ ہے کہ ہمارے قوم نے، ہمارے بڑوں نے اور سیٹھوں نے اور حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے اور جاگیرداروں نے جس طبقے کو ملازمت کا درجہ دیا ہوا تھا، امام خمینی نے آ کر اس طبقے کا احترام اتنا بڑھایا کہ دوبارہ امامت کا مقام ان کو دیا ہے۔ آج علماء کا مقام امامت کا مقام ہے، لیڈر ہے آج، پہلے قوم کے بھی لیڈر نہیں ہوتے تھے، آج سے 30-35 سال پہلے پاکستانی قوم، شیعہ قوم کا ایک بھی لیڈر عالم نہیں تھا، پہلا عالم لیڈر انقلاب کے بعد مفتی جعفر حسین صاحب بنے، علماء کی قدر بڑھی، پہلے کون ہوتے تھے، وکیل، نواب، سیٹھ، جاگیردار، یہ قوم کے، شیعہ قوم کے رہنما ہوتے تھے اور علماء ان کے ملازم ہوا کرتے تھے۔ انقلاب نے یہ درجہ دیا، لوگوں کو آنکھیں کھولی کہ یہ تمہارے امام ہیں، یہ تمہارے رہنما ہیں، یہ تمہارے پیشوا ہیں۔ لیکن ابھی بھی ایسا ہے کہ لوگ احترام کی نگاہ سے عالم و معلم کو نہیں دیکھتے۔ ہمیں خود قدردان اپنا ہونا چاہیے، اگر کوئی ہمیں ملازم سمجھتا ہے تو کم از کم میں اپنے آپ کو ملازم نہ سمجھوں، اگر کوئی مجھے سمجھتا ہے کہ یہ تو کسی پیشاور کا پیروکار ہے تو نہ، میں ان کو ثابت کروں کہ میں پیغمبر کا پیروکار ہوں، پیشاور کا پیروکار نہیں ہوں۔ پیغمبری سیکھیں پیشاوری کے بجائے، پیغمبری کے طریقے سیکھیں۔ لوگ قدر نہیں کرتے، لوگ قدردان نہیں ہیں، خصوصاً میں نے عرض کیا کہ جو آئمہ جماعت و آئمہ جمعہ ہیں ان کو، جو ان کا مقام و منزلت ہے وہ عموماً نہیں ہوتی، اکا دکا ممکن ہے کسی کو ہو ایسا، جہاں سمجھدار لوگ مومنین ہوں جو قدر جانتے ہوں ایسے علماء کی یا ایسے مقام کی، لیکن بالعموم ایسے ہوتا نہیں ہے، معیشتی لحاظ سے مشکلات میں ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر سختیوں میں ہوتے ہیں، ان کے گھر کا بھی نظام نہیں چل رہا ہوتا۔ بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا علماء اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے میں بھی مشکلات میں پھر مجبور ہو جاتے ہیں زیادہ کہ مجالس پڑھیں جہاں سے معاوضہ ملے، جہاں سے اکثر رجحان تعلیم تربیت کا چھوڑ کر وہی پیشہ ورانہ مجالس کی طرف رخ زیادہ ہو جاتا ہے ہمارا۔ یہ عمل، اس کو توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمیں ضرورتیں معلمی سے نکال کر پیشہ وری کی طرف نہ لے جائیں، مجالس پڑھیں لیکن تبلیغ کریں مجالس کے اندر، اگر کوئی دیتا بھی ہے معاوضہ تے نہ کریں، مانگے نہیں، طلب نہ کریں، اپنی خوشی سے کوئی دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ غرض یہ ہو میری، میں اس لیے، بعض کہتے ہیں جی گزارا نہیں ہوتا، ہمیں مجلسیں پڑھنی پڑتا ہے، پڑھتی ہیں، جب مجلسیں پڑھتے ہیں تو مسجدیں چھوڑ دیتے ہیں، مسجد سنگر ہے، مورچہ ہے۔ رسول اللہ نے دفتروں میں بیٹھ کر کوئی کام نہیں کیا، مسجد میں بیٹھ کر ساری امت بنائی۔ آج مسجدوں کی جگہ دفتروں نے لے لی ہے، فلا عالم دین کا دفتر، اس عالم دین کا دفتر، وہ مسجد ہونا چاہیے، وارث نبی کا مرکز دفتر ہونا چاہیے، مسجد ہونا چاہیے، مسجدیں آباد کرو۔ عالم دین، میں نے بہت سارے علماء سے کہا، وہ خود بھی، میں کئی دفعہ اظہار کیا کہ اگر مجھے اختیار مل جائے، خدا کرے وہ دن آئے، دعا کریں آپ بھی، ابھی مثلا حوضہ ہے الحمدللہ، وہاں خدا نے توفیق دی, ایک طالب علمانا خدمت ہو رہی ہے, سب کچھ ہے. اور لیکن وہ جو جی چاہتا ہے وہ یہ کہ اتنے بڑے حوضے کے بجائے اگر ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی تو وہ اس کہیں بہتر ہوتی. وہاں چونکہ دین کا وہ مرکز ہے, مدرسے تو ہم نے اپنی ضرورتوں کے لیے بنا لی ہے, اصل جہاں پر عوام کا سروکار ہوتا ہے, جہاں پر دین خدا کا قلعہ ہے, وہ مسجد ہے. ان مسجدوں کو آباد رکھیں اور مشکلات کے سامنے تسلیم نہ ہوں آپ. مشکلات یقیناً ہیں, حیثیتی, شخصیتی, مالی اور بہت سارے وجوہات ہیں, لیکن مسجد اگر سنگر ہے, سنگر فارسی میں مورچے کو کہتے ہیں, امام خمینی کا یہ فرمانا ہے کہ مسجد سنگر ہے, سنگر میں بیٹھا ہوا انسان مجاہد ہوتا ہے. مورچوں میں عموماً دکاندار نہیں ہوتا, دکان پہ دکاندار ہوتا ہے. مورچے میں کوئی ہوتے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں مورچوں میں بسکٹ جا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں, مورچے میں جا کے آئس کریم بیچنا شروع کر دیتے ہیں. مورچوں کو دکان نہ بناؤ, مورچوں میں جو بیٹھا ہوا ہے مجاہد بیٹھا ہوا ہے. اگرچہ سپلائی نہیں ہے پیچھے سے, مجاہد کو سپلائی کٹی ہوئی ہے, اور اس مجاہد کی حالت بہت خطرناک ہوتی ہے جو محاذ جنگ پہ مورچہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے سے کوئی سپلائی نہیں, اس کو کھانا تک نہیں پہنچا رہے, وہ بھوکا بیٹھا ہوا لڑ رہا ہے وہاں پر, اور اس کے سامنے کئی لشکر ہوتے ہیں. پہلا لشکر تو وہی ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, جاہل, وہی اس کی بات نہیں مانتے, وہی اس کو سمجھاتے ہیں. سب سے پہلا لشکر جوہلا کا جو اپنی ارد گرد ہوتا ہے, دوسرا لشکر محلے میں فلاں کا, تیسرا لشکر کسی نواب سردار کا, چوتھا لشکر مخالفین کا, پانچواں لشکر دشمنوں کا. اس کے مقابلے میں کئی لشکر ہوتے ہیں, اور اس مجاہد کو ان تمام لشکروں کا مقابلہ کرنا ہے. اگر یہ سپلائی کی طرف دیکھتا رہے, سپلائی نہیں ہے پیچھے, کوئی بھی آپ کو پانی تک بھی پلانے کے لیے نہیں آئے گا. جب محاذ کھلتے ہیں, کربلا میں پانی بند ہوا, کوئی بھی پلانے کے لیے نہیں آئے, خود پیتے تھے لیکن ان مجاہدوں کو نہیں پلاتے تھے. ہمارے یہاں عجیب و غریب سنتیں ہیں, روشیں ہیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے, مریض ہوتا ہے, علاج کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, ایک روپیہ علاج کے لیے نہیں دیتے, اور یہ اسی بیماری سے جب مر جاتا ہے 2 لاکھ کی دیگیں پکا دیتے ہیں پیچھے اس کے, وہ ابھی اس کو 5 روپے 2000 دیتے, یہ بچتا, بچ جاتا, یہ نہ مرتا. ابھی 2 لاکھ 10 لاکھ کی دیگ پکا رہے ہو پیچھے, یہ 10000 سے بچایا جا سکتا تھا, نہیں کرتے یہ کام ہم. اسی طرح علماء ہیں, خطرات ہیں, مشکلات ہیں ان کی, لیکن عزیزان وہی پھر میں پہلی بات دہراؤں گا کہ ان ساری چیزوں, مشکلات کے حل کے لیے بھی اور خطرات کے سے نمٹنے کے لیے, اگر ہم لوگوں کی طرف دیکھیں گے کبھی بھی نہ مشکلات ختم ہوگی نہ خطرات سے باہر آئیں گے, محفوظ ہوں گے. وہ ذات جس نے کہا ہے کہ رسول اللہ کو بھی کہا ہے کہ اے رسول, آپ کو خطرے بہت ہیں, خناسوں سے خطرے ہیں, حسد کرنے والوں سے خطرے ہیں, دشمنوں سے خطرے ہیں, شیاطین سے خطرے ہیں, منافقین سے خطرے ہیں, مشرکین سے خطرے ہیں, قاتلوں سے خطرے ہیں, ان سب خطروں سے بچنے کے لیے آپ میری پناہ میں آ جاؤ, خدا کی پناہ میں آ جاؤ. اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے پھر محفوظ ہو جاتا ہے, پھر خدا اپنے راستے کھول دیتا ہے. ابھی بند راستے ہمیں لگتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا, یہ کام کیسے ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے, الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ارادہ کر کے ہماری راہ میں آتے ہیں ہم اپنے راستے کھول دیتے ہیں ان کے لیے, بند راہ بھی کھول دیتے ہیں. تھوڑا سا امتحان کا وقت ہوتا ہے, 1-2 ہفتے, چند مہینے, چند سال, امتحان پاس کر لیں پھر اس کے بعد مشکل حل ہو جاتی ہے. لہذا یہ مشکلات ان کے اندر رہ کر آپ نے خصوصاً ائمہ جمعہ و جماعت, ان عزیزوں کو ضرورت ہے. اور آپ بجائے اس کے کہ گنے کی فصل سے کہو کہ میری مدد کریں, یا کیلے کی فصل کو کہو میری مدد کریں, یہ نو نہال تھوڑا سا عرصہ لگے گا آپ کو. 5 سال سے اوپر کے بچوں کو پڑھانا شروع کریں, آپ دیکھیں 5 سال کے اندر اندر ایک پوری فوج دست بازو آپ کے موجود ہوں گے, پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہی آپ کے ساتھی بھی ہیں, یہی آپ کے سپاہی بھی ہیں, آپ تنہا بھی نہیں ہیں, آپ اکیلے بھی نہیں ہیں, آپ مشکلات میں بھی, یہ ساری مشکلات آپ کی سنبھال لیں گے. یہ عزیز, یہ جو آپ کے ہاتھوں کے شاگرد آپ کے پلے ہوئے ہیں, بنے ہوئے ہیں, ان کو, ان پر زیادہ امیدیں رکھیں. امام خمینی کو جب کسی نے پوچھا کہ انقلاب کی باتیں کرتے ہو تو ساتھی کہاں ہیں، تو امام نے نہیں کہا کہ وہ بزرگ جو قم میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تہران میں بیٹھے ہوئے ہیں، دفتروں میں، ان میں سے کسی کا نہیں کہا، کہا وہ ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، وہ میرے ساتھی ہیں. اور لوگ ہنس پڑے کہ یہ کیا بات کی انہوں نے کہ ماں کی گود میں چھوٹے بچے شیرخوار، اور کہتے ہیں کہ ٹھیک 18 سال بعد وہ امام کے ساتھی میدان میں اتر آئے اور انہوں نے قدر بھی جانی اپنے رہبر کی. یہ کام ہوتا ہے، اس پر ایمان لے آئے ہم کہ وہ جو آپ تربیت کریں گے وہی آپ کے بہترین ساتھی ہوں گے. یہ موقع دیا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر کہ سایہ ولایت میں خداوند تعالیٰ نے کہ ہمیں فرصت ملی ہے، فرصتیں ضائع نہ کریں. جن لوگوں پر اتمام حجت ہو جاتی ہے اور فرصت ملتی ہے، انہیں چاہیے بر وقت اٹھ کے بسم اللہ کر کے شروع کر دیں یہ کام. مشکلات رہتی ہیں، کسی وقت دیر ہو جاتی ہے، دیر سویر کہتے ہیں رہتی ہے، خوب اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے یہ عظیم ذمہ داری جو آپ نے سنبھالی ہے، تربیت ملت، تربیت انسان و تعلیم انسان، یو زکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ اس راہ کو بدلنے کا تنہا راستہ یہی ہے. تمام مشکلات قوم کی، ان کا حل قرآن بتاتا ہے، اسی عمل کے اندر ہے. زلالت سے نکالنے کے لیے، جہالت سے نکالنے کے لیے، ہلاکت سے نکالنے کے لیے، لیکن ایک صبر آزما کام ہے. ہم جذباتی لوگ ہیں، مزاجی طور پر پاکستانی جذباتی لوگ ہیں، حوصلے کم ہیں، جذباتیوں کے حوصلے عموماً کم ہوتے ہیں، فوراً تھک جاتے ہیں، ایک دم گھبرا جاتے ہیں، انتظار ان سے نہیں ہو سکتا، ایک لمبا پروسیس نہیں شروع کر سکتے، نتیجوں کا انتظار نہیں کرتے، فوراً بس ہلا گلا. ہمارے طبیعتوں میں ہلا گلا ہے، ہم ریلی والے لوگ ہیں، زیادہ ریلیاں نکالتے ہیں زیادہ، اور زیادہ جذبات کا اظہار، زیادہ شعار، زیادہ نعرے، زیادہ یہ چیزیں، یہ ہمارے ساتھ سب کے مزاج میں. غذائیں بھی ہماری ایسے ہیں، جو مرچیں کھاتے ہیں، جو ہمارے اندرونی دبے ہوئے ہیجانات کو ابھارتی ہیں. ٹھنڈی غذا بھی ہمیں، ملائم قسم کی غذا بھی اچھی نہیں لگتی، کہتے ہیں یہ اترتی نہیں ہے نیچے، جب تک سوزش نہ ہو اس وقت تک اترتی نہیں ہے. جو اندر ڈالتے ہیں وہ بھی سوزناک، اور جو باہر نکالتے ہیں وہ بھی سوزناک. جب تک باتیں بھی آپ دیکھیں، جتنی پاکستان میں جوشیلی تقریریں ہوتی ہیں، دنیا پوری میں ایسی جوشیلی تقریریں نہیں ہوتی. اور ہماری سب سے بڑی مشکل یہ جوشیلی تقریریں ہیں، چونکہ سارا لاوا یہی نکل جاتا ہے، انرجی ساری یہی نکل جاتی ہے. انسان کو پاور چاہیے ہوتی ہے لمبے کاموں کے لیے. آپ گاڑی کھڑی کر کے ایک جگہ پر جک لگا کے اور فل ریس دے کے جتنی بیٹری پیٹرول ہے یہی ضائع کر دیں آپ، اور جانا آپ کو کئی 1000 کلومیٹر دور ہے. خوب بعد میں کہیں کبھی چلاؤ، وہ کہتا ہے وہ تو سارا ختم ہو گیا، ادھر دیکھا نہیں ہم نے کیسی ریس دی تھی، کیسے حرف مچائے تھے ادھر ہم نے، وہ بیٹری تو ساری وہی ضائع کر دی تم نے. یہ جوشیلا پن، بے جا جوش دکھانا، یہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے. حوصلے چاہیے، حوصلے اور عزم لمبے کاموں کے لیے اور لمبے سفر کے لیے. انسان کو بڑا نپا تلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، اپنی طاقت کو انسان کو مینیج کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کتنا آگے جانا اور کتنی انرجی مجھے چاہیے اس کے لیے. حوصلے چاہیے، حوصلہ آپ کے اندر حوصلہ ہو، اور اپنے ساتھیوں کے اندر بھی حوصلے پیدا کریں تاکہ یہ لمبے سفر کر سکیں. ہم ایک رات میں قومیں نہیں بدلتی، 13 سال رسول اللہ نے مکہ میں محنت کی، آخر مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ میں آ کر پھر صفر سے شروع کیا سب کچھ، اور وہ کام جو 13 سال میں نہیں ہوا وہ 8 سال میں ہو گیا. ہو جاتا ہے ایسا کام، انسان بفرے نہیں، پھٹے نہیں، لاوا نہیں نکالو اپنا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑاس نکالنا بڑی اہم اخلاص ہے، اس کو بڑا خلوص سمجھتے ہیں اپنا. نہ، بڑاس نہیں نکالو. ہمارا ہدف اپنا دل ٹھنڈا کرنا نہیں ہے برا بلا کہہ کر، ہمارا ہدف گمراہی کو دور کرنا ہے. میرے دل کی بڑاس نہ بھی نکلی کوئی حرج نہیں ہے، گمراہی اگر دور ہو جائے میری کامیابی ہے. ہم کئی دفعہ جاتے ہیں بڑاس نکال کے سارا کام خراب کر کے، درم برم کر کے، کہتے ہیں اس کی ایسی تیسی کر کے میں آ گیا، وہ آپ کو ایسی تیسی کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ خدا نے حضرت موسیٰ کو کہا یا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جا، یہ فرعون تابوت ہے، یہ غلطیاں کر رہا ہے، یہ گمراہ ہے، اس کو جا کر تو مقابلہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ خدا یا پیسے نہیں ہیں، ڈالر نہیں ہے، روپے نہیں ہیں، گاڑی نہیں ہے، ابھی تلوار نہیں ہے، شمشیر نہیں ہے، بندوق نہیں ہے، نہ، کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری، اب خدا حوصلہ دے، بیچ کس کے مقابلے میں رہا ہے، تو حوصلہ دے مجھے، رب اشرح لی امری ویسر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ چیزیں دے، حوصلہ دے، شرح صدر دے۔ کیوں؟ کہ فرعون کے مقابلے میں دل ٹھنڈا کرنا تو آسان کام ہے، لیکن فرعون کو بدلنا مشکل کام ہے۔ اور موسیٰ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ فرعون کو برا بھلا کہہ کے اسی کے منہ پہ سب کچھ مار کے واپس آ جائے، اور واپس آ کے اللہ کو کہے اللہ دیکھا ایسی تیسی کر کے آ گیا فرعون کی میں، خدا کہے میں نے تجھے ایسی تیسی کے لیے تھوڑا ہی بھیجا تھا، میں نے یہ کہا تھا اس کو ہدایت کر اور نرم بات کرنا۔ وقولا له، جب موسیٰ نے کہا کہ خوب اکیلا ہوں، بھائی کو بھی ساتھ بھیجو، کہا لے جاؤ بھائی کو بھی لے جاؤ، لیکن موسیٰ کو کہا، موسیٰ پہلے جو جذبات دکھائے تھے اب وہ کام نہیں کرنا، موقع نہیں مارنا جا کر۔ دونوں بھائیوں کو کہا کہ قولا له قولا لینا، پیغام مضبوط ہو، لہجہ نرم ہو، لعلہ یخشا، کہ شاید وہ سن لے تیری بات، فرعون ہے لیکن تیرا موسیٰ تیرے لیے چیلنج ہے، فرعون کے دل میں بات اتارنا، تیری کامیابی فرعون کے اوپر بھڑاس نکالنا نہیں ہے، فرعون کی ایسی تیسی لگانا نہیں ہے، فرعون کو بدلنا تیری کامیابی ہے۔ رسول اللہ کو کئی جگہ موقع ملا بھڑاس نکالنے کا، نہیں نکالی۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی، رسول اللہ کے ساتھ 1500 ساتھی تھے، 1500 آدمی، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، رسول اللہ کہتے کون ہوتے ہو تم میرا راستہ روکنے والے، لیکن وہاں پر بیٹھ کر کہا ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں، بھڑاس نکالنے تو نہیں آئے، ہم آئے ہیں نظام قائم کرنے، انتقام لینے نہیں آئے۔ انتقام لینے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ پھر آئے، اب ایک بڑے لشکر کے ساتھ آئے، کئی ہزار لشکر کے ساتھ، اور مکہ کے اندر کون لوگ ہیں؟ دشمن، ابو سفیان، اس کی بیوی ہندائے جگر خارا، یہ جگر خار عورت وہاں موجود تھی، ابو سفیان جس نے اتنی جنگیں لڑی اور اتنی شہید کیے، رسول اللہ کے ساتھی، اتنا ستایا، جن کے ظلم کی وجہ سے رسول اللہ نے مکہ چھوڑا، آج یہ سارے رسول اللہ کی مٹھی میں تھے۔ مکہ فتح ہوا، لوگوں نے کہا، نعرہ لگایا کہ آج انتقام کا دن ہے، آج چن چن کے بدلے لیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا نا، آج انتقام کا دن نہیں، آج اسلام کے نظام کو قائم کرنے کا دن ہے۔ بھڑاس نہیں نکالی رسول اللہ نے، اپنے خونی دشمن کے اوپر بھڑاس نہیں نکالی۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بڑے غصہ آتا ہے، سب کو آتا ہے، رسول اللہ کو بھی غصہ آتا ہے۔ آخر حمزہ سید الشہداء، جو رسول اللہ کے اتنے عزیز چچا تھے، یہ حمزہ بہت عظیم شخصیت تھے، رسول اللہ علی علیہ السلام نے بعد میں اپنے عہد میں یا بعد میں کسی زمانے میں علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر وہ دو، ایک میرا وہ بھائی جو شہید ہو گیا ہے اور ایک وہ چچا جو شہید ہو گیا ہے، ایک چچا اور بھائی موجود تھے، ایک چچا اور بھائی شہید ہو گئے تھے، عقیل موجود تھے، جعفر شہید ہو گئے تھے، جعفر طیار شہید ہو گئے تھے، عقیل ابن ابی طالب ابھی موجود تھے، اور دوسری طرف سے عباس ابن عبد المطلب موجود تھے، حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہو گئے تھے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بھائی کے بجائے اگر وہ بھائی زندہ ہوتا اور اس چچا کے بجائے وہ چچا ہوتا تو آج میری حالت کچھ اور ہوتی۔ اتنے عزیز تھے حمزہ، حسرت کرتے تھے۔ رسول اللہ نے ان لوگوں کو کہا کہ اپنے شہیدوں کا نہ رو، میرے چچا کو رو آ کر۔ حمزہ اس قدر عظیم تھے، رسول اللہ بہت احترام کرتے تھے جناب حمزہ کا، اور وہ واقعی قابل احترام ہستی شخصیت تھی۔ وہ تنہا شیر خدا تھا، وہ ایک لشکر کے مقابلے کے لیے کافی ہوتا تھا وہ، اور ہندا نے کیوں سینہ چیر کر اور جگر نکال کے چبایا، اس لیے کہ سب سے زیادہ انہیں امیر المومنین کے بعد، علی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ دشمنی حمزہ کے ساتھ تھی ان کی. اور رسول اللہ کو حمزہ کی ذات اتنی عظیم عزیز تھی، اور ابھی سامنے وہ عورت اور وہ مرد اور وہ سارا خاندان بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، اور رسول اللہ اگر چاہیں تو ان کی تکا بوٹی کروا دیں وہاں پر، چونکہ آج سارا مکہ رسول اللہ کے پاس ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا خبردار، ہم بھڑاس نکالنے نہیں آئے، چونکہ اللہ نے مجھے نظام الہی قائم کرنے کے لیے رسول بنایا ہے، انتقام لینے کے لیے رسول نہیں بنایا. انتقام آسان عمل ہے، نظام قائم کرنا مشکل عمل ہے. جب آپ جاتے ہیں جاہل سے کسی سے پالا پڑتا ہے، بھڑاس نہ نکالا کریں، کہیں چپ ہونا پڑتا ہے، چپ ہو جائیں، کیا ہو جائے، ٹھیک ہے اب تو بھڑاس نکال لے. میں تو بھڑاس نکالنے نہیں آیا، میں آیا ہوں تجھے تبدیل کرنے. آج تو بھڑاس نکال لے، لیکن یہ پہلا ضرب ہے، میری اور بھی ضربیں موجود ہیں، اور ایک دن تو خود تسلیم ہوگا، اس دن فتح میری ہوگی، یعنی حق کی ہوگی، میری زمرہ یعنی حق کی فتح ہوگی. ہم اگر بھڑاس نکالیں گے آپ اسے باہر ہو جائیں گے، مشکل پیش آئیے. اس لیے یہ ایک لمبا سفر ہے، تربیت، قوم بنانا، امت بنانا، تیار کرنا اور لوگوں کو اس ضلالت و جہالت سے نکالنا. جذباتی لوگوں کے لیے حوصلے کے کام کرنا سب سے سخت کام ہے. اس لیے عزیزان اپنے حوصلے بھی بڑھانے ہیں، عزم بھی بڑھانا ہے آپ نے. آپ اپنی قدر خود جانو، آپ یہ سمجھو کہ میں ایک مجاہد ہوں راہ خدا میں، ایک مورچے میں اکیلا بیٹھا ہوا جس کی طرف سپلائی لائن بالکل کٹی ہوئی ہے، اس کی فوج نہیں ہے، اس کے حامی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا راہ خدا میں لڑ رہا ہے، اور ایک نہیں کئی لشکروں کا مقابلہ کر رہا ہے. اتنے بہادر مجاہد بننے کے لیے، مقاوم بننے کے لیے آپ کو بہت ٹریننگ کی ضرورت ہے، اپنی تربیت کی ضرورت ہے، اپنی تمرین کی ضرورت ہے، اپنے علم کی ضرورت ہے، تزکیہ و تطہیر کی ضرورت ہے، ورنہ اتنے دباؤ میں قیام کرنا اور ٹھہرنا اور ٹکنا آسان نہیں ہے. اور خدا کا فرمانا ہے کہ جو ہماری راہ میں آ کر قیام کرتے ہیں پھر ہم انہیں اپنی حال پر تنہا نہیں چھوڑتے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی نصرت کرتے ہیں، ہم غیب سے ان کی امداد بھیج دیتے ہیں. اور وہ عمل آپ نے کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ. وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، میں پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اس موضوع پر اور آپ عزیزوں سے اس موضوع پر گفتگو زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس کام میں موفق فرمائے انشاءاللہ، خدا من تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، اور پروردگار آپ کے ہاتھوں سے نظام ہدایت پاکستان میں قائم کرے انشاءاللہ، اور آپ کے ہاتھوں سے یہ ضلالت کو ختم کرے خدا من تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ، اور پروردگار آپ کو ہر شر و بلا سے خدا محفوظ فرمائے. برگاہ الہی میں دعا ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو قرآن و عطرت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، راہ انبیاء و راہ نبی اکرم و آل رسول کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے معاشرے کی قرآنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد یہ تمام عزیزان جو تیری راہ میں نکلے ہیں عزم کر کے، ان کی راہ سے موانع و رکاوٹوں کو برطرف فرما، اپنے غیب سے، عالم غیب سے ان کی مدد فرما. پروردگارا امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سے اتنی سو نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں سمیت ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جل در جل ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام اپنی موفقیت کے لیے، مسلمین کی سلامتی کے لیے، اتحاد مومنین کے لیے، تشیع کی عزت و عظمت کے لیے، اور جو راہ خدا میں بانی خیر ہیں اس کام میں اور دیگر کاموں میں، ان سب کی توفیقات کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔